اتنی گنجائش نہ ہو سیرت رسول کا اگلا واقعہ شروع کیا جا سکے. اگلا واقعہ اگر شروع کیا گیا تو نامکمل رہے گا, بات آئندہ سال تک چلی جائے گی. اس لیے آج کی تقریر مثبتاً مختصر ہوگی, یعنی جہاں بھی جنگ لوٹا کے حالات مکمل ہو گئے اس کے بعد چاہے 30 منٹ چاہے 40 منٹ چاہے 45 منٹ اس کے بعد جو کلو کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. لیکن رضوان موتا کے حالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آج کی تقریر کا ضمنی عنوان ماہ شعبان کی پہلی تاریخ کے اعمال کی فضیلت, یہ جنگ موتا کے حالات کے درمیان ایک روایت آ جائے گی. اگرچہ اس سال کو آج 10 شعبان کی شرط ہو چکی اور اس روایت کا گہرا تعلق یکم شعبان کی شرط سے تھا, لیکن چونکہ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے یہ واقعہ آج ہی بیان ہونا تھا اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ان واقعات کو بجاتے خود امام بارگاہ میں سننے کے بجائے توفیقوں میں سنا کرتی, تو اس کے لیے تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کل آئندہ کے شعبان میں یہ روایت یاد رہی تو ثواب اور فضیلت حاصل ہو سکتا ہے جو اس روایت کا موضوع ہوگا. ان 3-4 منٹ کی تقریبی گفتگو کے بعد نگاہ کو بلاتے ہوئے جنگ لوٹا تاریخ اسلام کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو شکست ہوئی, لیکن یہ ظاہری شکست تقریباً صلح حدیبیہ کی ظاہری شکست کی مانند تھی کہ جس کے فوائد اور جس کے اچھے نتائج بعد میں مسلمانوں کے سامنے آئے. جنگ موتا کا بیان اس منزل تک پہنچ چکا تھا کہ پیغمبر اسلام کا قاصد شہید کر دیا گیا اور وہ کسی بت پرست کسی مشرک اور کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں جسے ہم اور آپ دور جاہلیت کا عرب قرار دے, بلکہ نام لحاظ حقوق انسانی امن اور محبت کی بات کرنے والے عیسائیوں کے ہاتھ, اور اسی دوران پیغمبر اسلام کی جانب سے روانہ ہونے والا ایک تبلیغی وقت اس کے بعد اپنے دفاع کے لیے ہتھیار تک نہ تھے شام کی سرحدوں اس وقت کو بھی شہید کر دیا گیا. پیغمبر اسلام ان دو واقعات کے بعد جب تک اتنا بتانا چاہیے کہ چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اس وقت روم کی سلطنت تھی, چاہے اس سے جنگ کرنے کی مسلمانوں کے پاس ظاہری اعتبار سے پوری صلاحیت ہو یا نہ, لیکن اصولوں کی بات کو مسلمان کسی کی طاقت کو بڑا نہیں کرتا. ایک پیغام دے رہے تھے بہت ہی واضح کہ نہ ہمیں داخل سمجھنا نہ ہمیں غسل سمجھنا اور نہ یہ سوال کرنا کہ کسی کی طاقت کو دیکھ کر ہم صرف اس لیے خاموش رہ جائیں گے کہ ہم اس کو بڑی طاقت یا سپر پاور مانیں. بالکل سیرت رسول کا وہی اجتماع جو امام خمینی کے زمانے میں انقلاب ایران کے بعد ہوا اور خصوصیت کے ساتھ وہ واقعہ جو اس لیے زیادہ مشہور نہ ہو سکا اس کے فوراً بعد روس کا زوال ہوتا چلا گیا, لیکن روس کے زوال سے کچھ پہلے جب کوئی نہیں سوچ سکتا تھا تو اتنے جلدی روس جاڑوں کو سنکوں کی طرح بکھر کے رکھ جائے. کسی مسئلے پر ماسکو میں موجود ایرانی سفیر ایسی توہین کی گئی جس میں جسمانی اذیت بھی شامل تھی, بالکل سرحدوں کو بیٹھا ہوا دنیا کا اتنا طاقتور ملک جو اس دور میں دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور مانا کیا تھا, جو دوسرا بھی ہم آج کل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور نہ اس وقت یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, اور سپر پاور اپنی سرحد پر آ جائے ہزاروں میل دور ہو تو کسی سمجھدار انسان کے لیے اس کے خطرے سے بچنا مشکل ہوتا ہے. ہزاروں میل دور اب سے جائے گا کہ بالکل سڑک سے بیٹھا تو جیسا کینیڈا کے وزیر اعظم کا مشہور جملہ ہے امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ کے پڑوس میں رہنا ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی ہاتھی کو تبو میں سو رہے ہیں اور کسی بھی وقت کروٹ بدلے کسی بطور مثال ہو رہے ہیں تو ایران اور روس کی سرحدوں تک ملی ہوئی تھی. لیکن امام خمینی نے بالکل یہ حکم جاری کیا کہ بات شخصیتوں کی نہیں بات اصولوں کی, کہ جو کچھ ایرانی سفیر کے ساتھ ماسکو میں ہوا روس کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا جائے اور بے عین ہی اسی انداز اور اسی حرکت کے ساتھ اس عمل کا جواب دیا جائے. ظاہری اعتبار سے ہمارا بے وسیلہ ہونا, طاقت نہ ہونا, ہتھیار نہ ہونا, اسلحہ نہ ہونا وہ دوسری بات, لیکن ہمارا اصل سہارا جس پروردگار کی ذات پر ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت, جو اس کے زیر سایہ ہے وہ خود بخود کائنات میں سب سے طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرے. اور امام خمینی کے حکم اس زمانے کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کے تقریر کو بلایا گیا, اور نہ صرف یہ کہ زبانی اسی طریقے سے جواب دیا گیا بلکہ ہاتھ پاؤں کے ذریعے بھی اسی طریقے سے جواب دیا گیا. جنگ بوٹا پیغمبر اسلام میں سکون دے کے جا رہے ہیں تو بات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے ذرا بھی جھکنے کا مطلب یہ تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتے بلکہ ایک شریف آدمی کو کمزور سمجھ کے اور زیادہ جھکاتے چلے جاتے ہیں. نہج البلاغہ میں میرے مولا کا فرمان کہ اپن بیٹا اللہ سب سے بہتر جو صفت لگتی ہے وہ لوگوں کو معاف کر دینا, لیکن قدردار کسی ایسے کو معافی نہ دے جو معافی کے نتیجے میں اپنے ظلم میں اور زیادہ سخت ہو جائے. اور ایک لفظ پھر آیا ہے جس کا ترجمہ یہ کہ کسی کمینے کو معافی نہ دینا اس لیے کہ وہ تمہاری معافی کا غلط فائدہ اٹھائے گا. چنانچہ پیغمبر اسلام یہ دیکھنے کے باوجود کہ اسی وقت تازہ تازہ روم والے ایران کی طاقت کو ختم کر کے بیٹھے, جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل حالات بڑے عجیب انداز سے دہرائے جا رہے ہیں. جو 10 سال پہلے یہ تقریر ہو رہی ہوتی جنگ بوٹا تو شاید اتنی واضح مثال نہ آتی, کہ امریکہ کا دماغ اس وقت جتنا خراب تو اے نہیں وہی روم والوں کی کیفیت. پیغمبر نے کہا کہ ہم طاقت میں کم تھے, وسائل میں کم تھے, مگر اللہ کے ماننے والوں ہے ہمیں پیغام ضرور پہنچا دینا کہ ایک مسلمان کا خون اتنا معمولی خیال نہ کرو کہ وہ ضائع کر دیا جائے اور مسلمان فلک کو توجہ بھی نہ دے. نہیں, یہ آج کا دور ہے کہ ہم اور آپ اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ مظالم ہو رہے ہمارے اور آپ پر اتنا اثر بھی نہیں ہوگا. ایک وقت کا کھانا یا ایک وقت کا ناشتہ اس غم کی وجہ سے ہم چھوڑ, لیکن پیغمبر جواب دے رہے کہ یہ پیغام مل جائے تو مسلمان کے قتل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مختصر کلسٹر تیار کیا تو 3,000 کا, یہ 3,000 کلسٹر تیار کیا جا رہا اور بھیجا جا رہا. میں نے پچھلی تقریب میں بھی یہ بات کہی تھی لیکن اس کی اہمیت اور آج کا موضوع اس سے رقص پیدا کرنے کے لیے یہ جملہ دہرانا پڑے گا کہ یہ خیال کرنا کہ مسلمان جس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں اس کی حالت کیا ہے. نمبر ایک, وہ اس وقت دنیا اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لڑائی جیت کے آئی اور سب سے طاقتور تھا. نمبر دو, اب تک لشکر اسلامی کا مقابلہ قریش مکہ سے ہوا تھا. قریش مکہ بھی دنیا کی تو بہت ہی مانی ہوئی فوج نہیں, اور روم والے سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جو اس زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار کو رکھتے تو ایران والوں سے جنگ کر کے آئے. یعنی ٹرینڈ فوج تھی, تربیت یافتہ فوج, پیغمبر کا اب تک جتنے بھی قدمے ہیں پیغمبر نے حصہ لیا, مقابلہ غیر تربیت یافتہ فوج سے رہا اور اس کا جنگ میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ اگر انسان عام انسانوں سے مقابلہ کرے اور ایک فوج کا مقابلہ کرے, روم والے ایران والوں سے مسلسل لڑائی لڑ رہے تھے 50 سال, وہ خود ایک تربیت دیتی ہے فوج. نمبر 2, روم والے اپنے ملک میں حالات جانے بوجھے راستوں سے واپس وہ دفاع کے اوپر مسلمان غیر علاقوں میں جا رہے, اجنبی علاقے میں قدم رکھ رہے, وہاں کے حالات سے بھی آگاہی نہیں. تجارت کے لیے مین روڈ سے چلے جانا اور جنگ کے لیے اس علاقے میں داخل ہونا اور جتنی بھی چیزیں وہ سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی, نہ تعداد اتنی, نہ وسائل اتنے, نہ کوئی ایسی تربیت یافتہ فوج ہے کہ جس کو ٹرین کیا گیا, نہ ہی اپنے علاقے میں لڑ رہے, ہر چیز مسلمانوں کے خلاف. مگر اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس خون ناحق کا بدلہ دیا جائے گا. اور دوسری جانب اور روم کے عیسائیوں پر اتنا روب اور دبدبا مسلمانوں کا تاریخ جبکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دے کے آئے, لیکن ایسا روب و دبدبا کہ 1,00,000, 2,00,000 یا 3,00,000 کا لشکر جو وہ تیار کر رہے ہیں, 3,000 کے لشکر کے لیے 3,00,000 کا یہ کم از کم 1,00,000 کا لشکر بھیج دے رہا, یہ خود بتا رہا ہے کہ کتنا ڈر اور کتنا خوف ہے. پیغمبر اسلام ایک آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, مدینہ ملک مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر فوجی چھاونی گر اور کہتے ہیں کہ اب سے بسم اللہ فقاتلوا عدو اللہ و عدوکم, اللہ کے نام سے حجرے میں جاؤ, اللہ کے نام سے جہاد کرو اور اللہ کے اور اپنے دشمن سے مقابلہ اٹھائی کرو, اور دیکھو جہاں تم جاؤ گے فتجدون فیہا خوفا, ان قریب تم وہاں کے ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ جو فس بوانے چرچ اور گرجا گھروں میں بیٹھے مقتذلین الناس, تو تمام انسانوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے لا تتحروا, خبردار ان سے کوئی تعرض نہ کرنا, لیکن اسی علاقے میں تم ایسے لوگ ملیں جن کے دماغوں میں شیطان نے بسیرا کر لیا, ان کا مقابلہ کرنا, لیکن خبردار نہ کسی عورت کو قتل کرنا, نہ کسی بچے کو قتل کرنا, نہ کسی زمین گیر بوڑھے, اور خبردار نہ کوئی کھجور کا درخت کاٹنا, نہ کوئی آم درخت کاٹنا, نہ کسی گھر کو تباہ کرنا, اور اس لشکر اسلام کو پیغمبر مدینے کی چھاونی سے نکلنے کا حکم دیتے. سفید رنگ کا پرچم اللہ کے رسول تیار کرا چکا, جعفر تیار کے ہاتھ میں یہ علم دیا جا رہا, اور اس تاکید کے ساتھ کہ جعفر تیار کے بعد زید بن حارثہ اور ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ اس لشکر کے سردار ہوں, لشکر اسلام چلا, اور اس موقع سب سے نمایاں ہمیں عبداللہ ابن رواحہ نظر آتے ہیں. دوسرا جیسے ہی لشکر چل رہا اشعار کے اشعار پڑھ رہے ہیں, اور تمام راستے وہ شیر کرتے ہوئے گئے, اور تمام اشعار میں ایک ہی جملہ ہے, یہاں تک زید ابن ارقم جو ان کے رشتے کے بھتیجے تھے بچپنے میں یتیم ہو گئے, یعنی عبداللہ نے زید کی پرورش کی, اور اب جو جنگ جا رہے ہیں تو ٹوٹلی پر اپنے ساتھ اپنے اس یتیم بھتیجے کو بٹھایا, بھتیجے کو اپنے چچا سے انتہائی محبت, کیونکہ چچا نے باپ بن کے پالا, لیکن جب بار بار وہ اشعار سنے اس میں عبداللہ خدا سے طلب و شہادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری اونٹ مجھے شام کے علاقے میں لے جا لیکن واپس نہ لانا, تو اس مرتبہ رونا آ گیا اس زید کو, زید جن کے والد کا مکان مکے میں تبلیغ اسلام کا سب سے پہلا مرکز کا دار ارتھ, جہاں مسلمان پوشیدہ طریقے سے جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سنا کرتے اور اپنے گہرے دوستوں کو جن کے مسلمان ہونے کا اطمینان ہوتا ہے انہیں یہاں لے کے آتے, ان کے بیٹے زید رونے لگے. عبداللہ ابن رواحہ اس مسئلے یعنی طلب شہادت کے مسئلے اتنے سخت تھے کہ برداشت نہ کر سکے, اور اس پہ کے عالم نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے بڑی میری خوش قسمتی کیا ہے کہ میں راہ خدا میں جنگ کروں اور اگر مارا جاؤں تو دنیا کی تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جاؤں گا, اور تم رو کر میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہے, اور اس کے بعد عبداللہ اتنا رواحہ کے اشعار کا سلسلہ جاری رہا, صرف اشعار ہی نہیں اشعار کو بار بار ہمارے سامنے آتے, اس کی وجہ قریب آپ کے سامنے آ رہی ہے. جب یہ لشکر مدینے سے نکلا تو اس وقت ان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے مقابلے میں روم کے عیسائی کتنی تیاری کر رہے ہیں. چلتے چلتے جب شام کی سرحدوں میں یہ لشکر داخل ہوا تو اطلاع ملی کہ 1,00,000 کا لشکر تو مقابلے میں آ چکا ہے, اور جو دیگر فوج اپنی جگہ آ رہی وہ بھی اتنی ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ. لشکر رک گئے, جنگی میٹنگیں ہونے لگے کہ اس موقع پہ کیا کیا جائے. ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید رسول کو بھی یہ اندازہ نہ ہوگا کہ روم والے اس چھوٹے سے لشکر کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجیں کہ 1,00,000 کا مقابلہ 3,000 اور 1,00,000, بلکہ اگر پوری تعداد لے تو 1 کے مقابلے میں 83, دنیا کے کسی جنگ میں یہ 83 آپ کو نہیں ملے. چنانچہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے, میٹنگوں کی میٹنگ ہو رہی بیس کے لیے ہارے گا, اور بات دوسرے صحابیوں کی رائے سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہیں ٹھہر جائے, پیغمبر کو خط لکھے اور پیغمبر سے مشورہ طلب کریں کہ کیا حکم, آگے بڑھ کے مر جائے یا نہیں. اب پیغمبر کا حکمت عملی بدل رہی ہے. پیغمبر ہم کو بتائے کہ ہمارے لیے کیا حکم. یہ بات تین چار میٹنگوں میں طے ہو رہی ہے. یہاں تک کہ آخری عبداللہ ابن رواحہ کو جوش آئے اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تم کیا کر رہے. آج سے پہلے بھی ہم نے جتنے جہاد کیے اس میں ہمارا مقصد نہ مال غنیمت کو لوٹنا, نہ کسی علاقے پر قبضہ کرنا, نہ دنیاوی سطح کو حاصل کرنا. آج سے پہلے کون سی لڑائی ایسی جس میں ہم نے یہ دیکھ کے حصہ لیا کہ ہمارے دشمن کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس کتنا اسلحہ. آج سے پہلے بھی ہم اللہ کو توکل کر کے میدان میں اترے. دشمن جو بھی ہے اس کو ہمیں غرض نہیں. تو آج ہم اپنا طریقہ کیا تبدیل کریں. اے مسلمانوں, اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں صاحب عزت کر دیا. اس جنگ میں ہم جائیں گے تو دو ہی نتیجے نکلیں. اور مشورہ وہاں تو جہاں آدمی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی, لیکن اس جنگ میں ہم جائیں گے تو دو ہی نتیجے نکلیں. یا اپنے دشمن کو شکست دے کے فاتح ہو جائیں, اور یا دشمن ہم سے غلبہ کر کے ہمیں شہید کر دے گا اور ہم پروردگار عالم کی رضا و خوشی کو حاصل کر لیں گے. جب فتح ملے تب بھی ہمیں قبول, شہادت ملے تب بھی اس کے لیے ہم طرف رہے. تو پیغمبر کو خط کیوں لکھا جائے, مشورہ کیوں مانگا جائے, ہمیں میدان جنگ میں جانا ہی جانا. ایسی جوشیلی تفریح عبداللہ ابن رواحہ نے کی کہ ایک مرتبہ اس ساری میٹنگ کا انداز ہی بدل گیا. مسلمانوں میں جوش و خروش پیدا ہوا. ہمیں دشمن کا مقابلہ ہی کرنا. سنا کے رکھ کر آگے بڑھتا رہا. یہاں تک ایک چھوٹا سا گاؤں موٹا نام کا آیا, جو تلواروں کی صنعت کے لیے بڑا مشہور تھا. قدیم عرب موٹا کی بنی ہوئی تلواروں کی اہمیت بہت زیادہ. وہاں پہ یہ لشکر اسلام پہنچ کے رک گیا اور سامنے شام کے گورنر کا نمائندہ شرجیس 100,000 لشکر لے کے آ چکا. اب ایک مرتبہ کل کے دن ان دو لشکروں کا مقابلہ ہونا. مسلمانوں کے لشکر تین نمایاں شخصیتیں جناب جعفر طیار. کچھ عجیب اتفاق ہو گیا ان کا خارج کے سارے جگہ کا, جو تیروں کے رسول کا 17 سال کا اور تقریر نمبر 114 تک ہماری بات پہنچی. تو اس وقت بھی آخری تقریروں جعفر طیار کا تذکرہ آیا, کیونکہ وہ جنگ خیبر کی تقریریں اور خیبر کی لڑائی تھی جس میں جناب جعفر طیار ایک طویل عرصے کے بعد افریقہ کے ملک حبشہ سے آ کر رسول خدا سے ملاقات ہوئے اور پیغمبر عید بھی منائی اور نماز جعفر طیار کی تعلیم کی. تو خیبر کی لڑائی کے حالات پچھلے سال کی آخری تقریروں میں بیان ہو رہے, وہاں بھی یہ تذکر آیا. اور اس سال کی جو آج آخری تقریر, وہاں کی جعفر طیار کی شہادت اور ان کی شہادت کے بعد پیغمبر اسلام کا جو طرز عمل رہا اس کا تذکرہ آنے والا. تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. پہلی نمایاں شخصیت جعفر طیار, جن کے بارے میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ مولا کے بڑے بھائی حضرت ابو طالب, ان کا اصلی نام تو عمران, مگر جب ان کے یہاں پہلا بیٹا طالب پیدا ہوا تو وہ ابو طالب کو جانے لگے. اور خدا نے ان کو تین اور بیٹے دیے اور ایک عجیب قسمت کے ساتھ کہ ہر بیٹے اور دوسرے بیٹے کے درمیان 10 سال کا فرق رہا. اب یہ طے شدہ تھا کہ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا اور ان سے 10 سال چھوٹا ان کا دوسرا بھائی تھا, اور اس دوسرے بھائی سے 10 سال چھوٹا تیسرا بھائی, اور اس تیسرے بھائی سے 10 سال چھوٹا ان کا چوتھا بھائی. پہلے بیٹے کا نام طالب, آخری بیٹے کا نام طالب. یعنی جس وقت مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اس وقت ان کے سب سے بڑے بھائی کی عمر 30 سال تھی جناب طالب کی. اب اس کے بعد یہ اختلاف سیرت کی کتاب لکھنے والوں میں ہوا کہ بیس کے جو دو بھائی ان کے نام تو معلوم, ایک کا نام عقیل جو مسلم کے ایک والد مسلم ابن عقیل, اور ایک کا نام جعفر طیار جو جناب زینب کبرا کے خسر. لیکن ایک اختلاف آیا ان دو میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون, ان میں دوسرے نمبر کا بھائی کون ہے اور تیسرے نمبر کا بھائی کون. پہلے طالب آخری علی, علی اور طالب کے بیچ کے دو بھائی. چنانچہ اس اختلاف کے بنا ان کی عمروں میں 1 سے 10 سال کا فرق پڑ جاتا. اگر ہم یہ مانیں کہ جعفر طیار دوسرے نمبر کے بیٹے تو وہ مولا سے 20 سال بڑے, اور اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ تیسرے نمبر کے بیٹے تھے تو 10 سال بڑے. اب یہ ایک اختلاف. لیکن مہاراج شیعہ علماء کی اکثریت سے ترسیم یہی مانی جو آپ مجالس میں سنتے کہ سب سے بڑے طالب, ان سے چھوٹے عقیل, ان سے چھوٹے جعفر طیار, ان سے چھوٹے علی. پر جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت مولا کائنات کی عمر تقریباً 30-31 سال کی, چنانچہ 10 سال بڑے جعفر طیار
شہادت کے موقع پہ 41 سال ان کی عمر تھی اور باقی ان کا تقریر آ چکے. دوسرے سردار جو اس جنگ میں شہید ہونے والے ہیں زید بن حارثہ, ان کا بھی بڑا تفصیلی تذکرہ آ چکا. اس لیے کہ ان کے حالات شروع ہو جاتے اس وقت جب رسول خدا کی شادی جناب خدیجہ سے ہوئی. تاریخ اسلام سے بالکل شروع کے واقعات, کیونکہ زید بنیادی طور پر خدیجہ کے غلام, جنہیں ان کے بھانجے حکیم ابن حزام نے خرید کی اپنی خوبی یا اپنی خالہ خدیجہ کو گفٹ کر دیا تھا اور تحفہ دے دیا تھا. اور جب شادی ہوئی خدیجہ طاہرہ تو خدیجہ نے اپنا یہ غلام اپنے شوہر کو ہبا کر دیا اور زید پیغمبر اسلام کی غلامی میں آ گئے. مگر اس محبت کے ساتھ رسول نے رکھا کہ وہ رسول کے بیٹے کا علاج اور ان کے کافی حالات سیرت رسول کے سلسلے میں بیان ہو چکے کہ انہیں کی بیوی تھی جن کو طلاق ہوئی, رسول نے شادی کی, وہ سارے کے سارے تفصیلی حالات. صرف ایک جملہ اس وقت اور کہہ دیا جائے کہ زید ابن حارثہ کی 5 شادیاں ہوئی. ایک انہیں خاتون تھی جن کو طلاق دی تھی, جو رسول کی چھوٹی ذات بہن اور بعد میں رسول نے شادی کی. اور دوسری مشہور بیوی جناب ام ایمن تھی, پیغمبر اسلام کی والدہ آمنہ کی کنیز. اور انہیں ام ایمن سے زید کے بیٹے اسامہ پیدا ہوئے, جن کو بعد میں رسول اس لشکر کا سردار بنایا, جس لشکر کا مقصد موتا والوں سے انتقام لینا بھی تھا اور پیغمبر اپنے آخری زمانے میں شہر مدینہ کو خالی بھی دیکھنا جا رہے. کوئی لمبی بھی زید. اور تیسرے سردار جو بنائے گئے عبداللہ ابن رواحہ, جن کا ایک لقب ہے شاعر رسول. عبداللہ ابن رواحہ کے جو حالات اسی جنگ موتا کے درمیان آئے تو بار بار ان کی شاعری کا تذکرہ کیا گیا, اس لیے کہ یہ عرب کے مانے ہوئے شاعر. اور جب خندق کی لڑائی ختم ہوئی تو پیغمبر نے اس کے بعد ایک خطبہ دیا اور کہا کہ اے مسلمان, اب یاد رکھو کہ سارے مکہ کبھی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے پہ حملہ کر سکے. بدر میں آ گئے, احد میں آ گئے, خندق میں آ گئے. رسول نے کہا بس اب مطمئن ہو جائے, مکے کے کافر کبھی بھی اتنی طاقت نہیں رکھ پائیں کہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کرے. لیکن اب شعر و شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کریں. جب طریق طاقت ختم ہو جائے تو عام طور پر عورتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ چونکہ بوبدو مقابلہ کرنے کی جسمانی طاقت نہیں تو گالیاں کوسنے اور اس قسم کی چیز کو بار مکہ اس منزل پہ آنے والے. جسمانی طاقت ختم ہو گئی, اب یہ شاعری کو استعمال کریں, مسلمانوں کی ہجم کہیں, مسلمانوں کی مذمت کریں اور شاعری میں مذاق کرائیں. ہے تم میں سے کچھ جو ان مکے کے کافروں کو جواب دینے کو تیار ہو؟ تین آدمی یہ سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, جن میں سب سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت تو ہم تو سب سے بہتر تھے کہ کفار اس میدان میں بھی شکست دی جائے. دوسری شخصیت افسان ابن ثابت اور تیسری شخصیت صاحب ابن مالک. یہ تین شخصیتیں جو مدینے کے رہنے والے, ان میں کوئی مکے کا باشندہ نہیں یعنی کوئی مہاجر نہیں, تینوں انصار بات کہ ہم اس امت کے لیے تیار. پیغمبر نے باقاعدہ ان کو اجازت اور کہا کیا تو کار مکہ شاعری میں جس طرح سے بھی گفتگو کرے تمہیں اجازت تیر کا جواب پتھر سے دینے کی. اور یہ تینوں عرب کے مانے ہوئے شاعر, تینوں کا لفظ شاعر رسول قرار آیا. اس میں عبداللہ ابن رواحہ وہ تو اس کے بعد بھی پیغمبر اسلام مختلف مواقعوں پر ان کے اشعار کو سنا اور مسکرائے. اور ان تینوں شاعری کے اس محاذ کو سنبھال لیا کہ مکے کے کافر یہ سمجھ رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس معاملے میں ہمارا مقابل کوئی نہیں. لیکن یہ تین انصار کیونکہ مکے والے کو دیکھ رہے کہ جو مسلمان ہجرت کر کے گئے ان میں شعر و شاعری کرنے والا کوئی نہیں, مدینے کے انصار میں یہ تین آدمی نکل آئے. البتہ یہ اور بات کہ جب پورا شعرا کی آخری آیت نازل ہو وہ شعرا یا سب احمل بات ہو انہم فی کل وادی یہیمون یا انہم تقولون ما لا تفعلون. یہ تین آیتیں جب نازل ہو شاید ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں, یہ شاید لوگ ہر خیالی وادی میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے. تو اس خبرہ کے تینوں شاعر رسول کو کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں شاعری کی اجازت دی, قرآن کیا کہہ رہا کہ شاعروں کی پیروی گناہ گمراہ لوگ کرتے, بے عقل معذور وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے, اور شاعروں کی حالت یہ کہتے کچھ کرتے کچھ, اور شاعر ہر خیالی وادی میں چکر لگاتے رہتے, وہ خوابی خواب دیکھتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو پیغمبر وقت قرآن کہا یہ آئے تو تمہارے لیے نہیں آئے, تمہارے لیے اس کے بعد کی آیتیں آئی فوراً اس سے ملی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پیغمبر نے کہا تمہارے لیے یہ آیت آئی کہ سوائے ان شاعروں جو ایمان لا ہمارے صالح تھے اللہ کو یاد رکھا اور مظلوم کی مدد کرتے رہے, اور ان قریب ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کتنا برا. البتہ ایک بات میں بتا دوں وہ یہ کہ یہ جو قرآن کی آیت جس میں کہا گیا کہ ایسے شاعروں کا تذکرہ نہیں ہو رہا, اس میں بعض شعرا صرف آخری چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہم انتصار مظلوم کر رہے ہیں, مظلوم کی مدد کر رہے ہیں, اور قرآن نے تعریف کی نہیں. قرآن نے تین شرطیں بتا کے پھر یہ کہا کہ ایمان لاؤ, عمل صالح انجام دو, اللہ کا وقت یاد رکھو, اور پھر انتصار مظلوم کرو, پھر قرآن تمہاری تعریف کر رہا. کیونکہ بعض شعرا میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہم گاڑی منوائیں, ہم غیبتیں کریں, ہم تہمتیں لگائیں, ہم شعر کے ذریعے کسی کی عزت اتار دیں, ہم شعر و شاعری کے ذریعے مراجع کی توہین کر دیں, ہم شعر و شاعری میں رضوان سے جا کے گھر جائیں, کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ انتصار مظلوم. لیکن نہیں, قرآن یا تو یہ کہتا کہ ایمان لانے والے یا انتصار مظلوم کرنے والے کو دو الگ گروہ, یا نہیں کہا اور کہا ایمان لا اور عمل صالح کرو اور اللہ کو یاد کرو اور مظلوم کی مدد کرو, تب ان شعرا میں تم شامل ہو جاؤ گے کہ جن کی شاعری ایک عبادت ہے. دنیا بات آ گئی, پیغمبر نے تسلی کی پیارا کلّا اتنا خواہ, تم لوگوں کے لیے وہ آیت نہیں, تمہارے لیے تو یہ آیت کیونکہ تم ایماندار, تم عمل صالح کر رہے, تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور تم پھر مظلوم کی مدد کیا کرتے ہو. یہ ہے عبداللہ ابن رواحہ. اب یہاں پر میں اپنے موضوع تھوڑا سا تھکا ہوا محسوس ہو رہا ہوں, مگر فقط یہ تین سرداران لشکر اسلام کا تذکرہ کرنے کی خاطر مجھے یہ چند جملے کہنا پڑے. اب اس کے بعد پھر بعض علماء مزید تشریح کی, اور وہ یہ کہ یہ تین شاعر عربوں کے شعرا کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا عرب کے شاعر کو مانے ہوئے اسلام سے پہلے ہی ان کے پاس یہ ہنر, اور تینوں کی شاعری کا ڈھنگ الگ تھا. عفان ابن ثابت وہ کافروں کے حسب و نسب ان کے خاندان کی خرابیوں کو بیان کیا کرتے, صاحب ابن مالک کافروں کے افعال کی خرابیوں کو بیان کرتے, اور عبداللہ جو آج کا ہمارا موضوع یہ کافروں کے عقیدے اور ان کے بتوں کی مذمت کیا کرتے. تینوں کی شاعری کا انداز الگ تھا. یہ عبداللہ ابن رواحہ, وہ زید ابن ثابت, اور یہاں پہ ایک روایت اور سن لیجیے, اور پھر میں ان کی شہادت کا ذکر مکمل کر کے آج کی صفحے کو اختتام کرتا جاؤں. اب روایت یہ کہ اس غزوہ موتا سے کچھ پہلے, کیونکہ بعض واقعات ایسے کہ اس میں سن نہیں لکھا ہے کہ واقعات کب پیش آئے, وہ تو صرف اپنے اندازے سے ہم کو مطلب رسول کی یہ حدیث کہ تمہاری لڑکیاں درخت کے پھل کی مانی جائے ان کی جلدی شادی کر, یہ پتا کہ 23 سال یا یہ کہ اندازہ ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد رسول نے یہ کہا ہو, لیکن کب کہا. اب سیرت رسول نے یہ حدیث کب بیان کی جائے, ہم تو تاریخی ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو بعض حدیثوں اندازے کی مدد سے اس کا زمانہ معین کیا جاتا ہے. زید ابن حارثہ کیونکہ جنگ موتا میں شہید ہو رہے ہیں, اس لیے یہ واقعہ جو علماء نے لکھا یقیناً موتا کی لڑائی سے کچھ پہلے کا واقعہ ہو, اور واقعہ یہ لکھتے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ایک لشکر زید کی قیادت میں کفار کے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا, اور یہ بھی اندازہ ہو رہا کہ 4000 کی آبادی تھی جہاں پہ یہ لشکر بھیجا جا رہا, تو یقیناً یہ خیبر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ ہے اور موتا کی لڑائی سے پہلے کا واقعہ, یعنی وہی زمانہ بن رہا کہ جس زمانے پر اس سال ہم نے 15 تقاریر کی, خیبر سے لے کے موتا تک یہ اس سال کی 15 تقاریر کا عنوان. اب زید ابن حارثہ کا واقعہ سنے, زید کو رسول نے بھیجا, اس کا مطلب یہ زید کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے. 4000 کے قبیلوں پہ اٹیک ہوئے, خندق کی لڑائی پر مسلمان کبھی بھی اتنی بڑے قوم پہ حملہ نہیں کر سکتے, چھوٹے چھوٹے قبیلوں پہ تو حملے ہوئے, مگر 4000 پر 4000 کافروں کا شہر وہ خندق کی لڑائی کے بعد ہی ہوا, اور خندق کے فوراً بعد خیبر ہے, تو خیبر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اب روایت یہ کئی دن گزر کوئی خبر کوئی اطلاع نہیں مل رہی, مسلمان بھی پریشان, 1000 کا لشکر گیا, اور بعض افراد ایسے جو اپنے بوڑھے والدین کو ساتھ لے کے گئے. 1000 کا لشکر پورے مدینے میں, کتنی آبادی ہوگی اس زمانے میں, 1000 نکل کے گئے تو یقیناً ان کے باقی دوست رشتے دار پڑوسی سب سے کوئی نہ کوئی ان کا تعلق ہو, سب پریشان, نہ کوئی خیر, نہ کوئی خبر, نہ کوئی اطلاع. کئی دن گزر گئے. ظاہری طور پہ رسول خدا بھی بہت پریشان تھے. ایک دن دوپہر کا وقت, یہ لشکر بھیجا گیا تھا ماہ رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. پیغمبر اسلام مسجد النبوی کے باہر ایک درخت کے سائز دوپہر کے کھانے کے بعد پہلولا فرما رہے, کچھ دیر آرام کر رہے. ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا, ساتھ اس کی بھول رہی اور ایک دم سے آ کے کہتا, اللہ کے رسول مبارک مبارک, لشکر اسلام واپس آ رہا, کامیاب سامران واپس آ رہا, فتح نصرت کے جھنڈے گاڑ کے واپس آ رہا. نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھے, بلکہ مدینہ نے جس جس نے یہ سنا اس نے 10-15 اور کا خبر دے دی. بہت بڑا استقبالی جلوس تیار ہو گیا. پیغمبر اسلام ان کو لے کے چلے اور چند ہی قدم چلے ہوں گے تو دیکھا کہ وہاں زید ابن حارثہ آگے آگے عالم کو لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. دور سے ان کی نگاہ رسول پہ پڑی, بے اختیار اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے اتار دوڑ کے آئے, پیغمبر اسلام کے پائے اقدس کو ہاتھوں کو بوسا دی اور اس کے بعد پاٹنا کے رکھو, آپ کے مبارک, اللہ نے ہماری مدد اور ایسی کامیابی ہم کو حاصل ہوئی جو ساری قوم کفار کا خاتمہ ہو گیا. مال غنیمت بھی ہمیں کثیر تعداد میں ملا اور کیا بچے غلام افسنیز بن کے لائے جا رہے ہیں. ہم اس واقعے کو یقیناً کوئی پس منظر, لیکن چونکہ روایت علماء نے یہیں سے شروع کی, پیغمبر اسلام زید ابن حارثہ سے گفتگو کر ہی رہے کہ زید کے دوسرے نائب عبداللہ ابن رواحہ آ گئے. اس لشکر کے سردار زید تھے, ان کے نائب اول عبداللہ. موٹا کی لڑائی میں یہی دو نائب اول اور نائب دوم بن کے جائیں. عجیب واقعہ ہے جس میں دونوں شہید جمع ہو. عبداللہ ابن رواحہ آئے اتنی دیر سردار کے پیچھے نائب آ رہا, ان کا بھی وہی طریقہ, دوڑ کے اپنے آپ کو رسول تک پہنچایا, پائے اقدس کو بوسا دیا, ہاتھوں کو بوسا دیا, پیغمبر کو سلام کیا, مبارکباد دی اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ ہم نے کیسے جیتی. بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. پیغمبر اسلام مسکرا اور کہا کہ جبرائیل مجھے بتا چکے ہیں کہ کیا واقعات پیش آئے, لیکن تمہارے مسلمان بھائی سننے کے لیے بے شک, بتاؤ تو صحیح کیا واقعات پیش آئے. تو اب عام لشکر ہی آگے بڑھے. زید عارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ سے کہا کہ ہم بتاتے ہیں, یعنی ان کو خاموش کرائے اور کہا ہم بتاتے ہیں. اب اس مجاہدین کے لشکر کے عام آدمیوں نے واقعہ بیان کیا کہ مدینے سے ہم چلے, اس علاقے تک پہنچے اور جب وہاں ہم پہنچے تو 1000 ہمارا لشکر, 1000 ہماری تعداد, یعنی 2000 ہماری تعداد, 2000 دشمن کا لشکر باہر نکلا, وہ 1000 کا تھا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہی نہیں, مسلمان ڈبل, وہ فوراً اپنے شہر میں چلے اور پرانے زمانے کے طریقے کے مطابق شہر کی جو فصیل ہوتی ہے اس کے سارے دروازے بند کر دیے. 4000 کی آبادی والا شہر, 1000 کا لشکر بھیجا گیا, یہ واپس گیا اور باقی 3000 سے کہنے لگا کہ ہم میدان میں نکل کے مقابلہ نہیں کر سکتے, بہت 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 کوشش کریں گے. 4000 کی آبادی, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں بیمار بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی, بہت کوشش کریں گے. 2000 آدھی آبادی میدان میں آ جائے اور مسلمان برابر کے ہمارے ساتھ ہو, ہم جیت ہی نہیں سکتے. چنانچہ ہمیں اسی شہر میں ٹھہرنا اور کوئی اور طریقہ تلاش کرنا. اللہ کے رسول وہ تو شہر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. ہمارا لشکر فقیر کے سامنے پڑاؤ ڈالا, خیمے لگائے, ہم آرام کرنے لگے. سارے مسلمان بستروں پہ آرام کے لیے چلے گئے سوائے 4 آدمیوں. 4 آدمی مسلے پہ جا کے بیٹھ گئے. اور یہ وہ رات, اگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب پہلے وہ 1000 کا لشکر آیا, اس نے دیکھا کہ 2000 مسلمان, وہ تو واپس چلا گیا. مسلمانوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ مسلمان کس چیز کا انتظار کرتے رہے؟ مسلمان انتظار کرتے رہے کہ شعبان کا چاند نظر آ جائے, اس لیے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک, جن مہینوں میں جہاد کرنا بھی جائز نہیں, سوائے اس کے کہ ہم پہ حملہ کر دے, ہم بچاؤ کر رہے ہیں. ورنہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں, جس میں 3 کا تعلق حج سے ہے, 1 کا تعلق عمرے سے, ذیلحج اس سے 1 مہینے پہلے زیادہ, اس سے 1 مہینے بعد محرم, یہ 3 مہینے اس لیے حرمت کے ہیں کہ حاجیوں کے ساتھ میں آئے بھی خیریت سے, حج بھی اطمینان سے کرے, واپس بھی خیریت سے جائے. اور 14 مہینہ رجب کا ہماری فتح کا مسئلہ بھی ہے, تاریخ اسلام سے ثابت بھی کہ رمضان کی اپنی فضیلت, مگر عمرے کا ثواب رجب کے زیادہ ہے رمضان میں کم, اور اسی لیے رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا.
مسلمان لشکر مدینے سے باہر حملہ کرنے جا رہا ہے. ہاں اگر کوئی کافر مدینے پہ اٹیک کرتا تو رجب ہوتا یا ذلیل ہوتا, دفاع تو کرنا, دفاع اس طرح کا نہیں. ہم دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں تو مسلمان انتظار کر رہے, چاند نمودار ہو, رجب کا مہینہ ختم ہو, شعبان شروع ہو, پھر ہم پر سے پابندی ہٹے اور ہم جہاد میں حصہ لیں. چنانچہ لوگ انتظار کرتے رہے اور یہ رات اب اس نے موقع مل گیا دشمنوں کو واپس شہر گئے, شہر میں جا کے تیاریاں کر لی, دروازے بند کر لیے, فقیروں کو مشہور بنائے اور اسی رات کو چاند نظر آ گئے. چنانچہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گئے. اب سب لوگ, باقی سب لوگ مجاہد ہیں, تھکے ہوئے, جا کے اپنے اپنے بستروں پہ لیٹ گئے, مگر ان میں سے چار افراد نے کہا کہ نہیں, آج شعبان کی پہلی رات, ہمیں آج کے اعمال انجام دینا. وہ مصلیوں پہ جا کے بیٹھ گئے اور شعبان کے اعمال, جو بہت ہی مختصر مفاقی میں بھی لیکن بہت طولانی اعمال, شعبان کے اعمال شروع کر دیے انجام دے. اب آدھی رات کے قریب وہ دشمن ہو تو یہ سمجھ رہا کہ پہلی رات کو جب کوئی قلعے کے باہر آتا ہے تو وہ آرام کرتا, یعنی جو باہر لشکر ہوتا وہ چند دن کا کبھی اٹیک نہیں کرتا. بیٹھنے کو قلعے والوں کو کتنے دن بیٹھیں گے, کھانا پینا کم ہوگا, خود ہی مجبور ہو جائیں. وہ اسی تاثر میں تھے کہ مسلمان بھی آج آرام کر رہے ہوں. چنانچہ آدھی رات کو انہوں نے اٹیک شروع کیا, ایک مرتبہ قلعوں کے دروازے کھولے اور تیروں کی بارش شروع کر, اور تیر بھی ایسے خطرناک چن چن کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے. مسلمان ہر بڑا کے اپنے بستروں سے اٹھ بیٹھے, لیکن ایک تو بالکل نیا علاقہ, ابھی ابھی شام کو یہاں پہنچے, علاقے سے واقف نہیں, شہر کے حالات سے واقف نہیں, وہ شہر کی فصیل پہ کھڑے ہوئے تیر برسا رہے. مسلمانوں کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا. پہلی رات, چاند کی پہلی رات, ہاتھ تو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اب یہ مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بس کچھ نہ پوچھیں. اس وقت خوف اور دہشت کی وجہ سے ہمارے کیا حالت, یک طرفہ حملہ ہو رہا, ہم جواب دے تو فیصل اتنا شدید اندھیرا, پہلے سے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو روشنی کا انتظام کر کے مسلمان رکھو. وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بزدلوں کی طرح بھاگ جانے والا لشکر پہلی ہی رات کو اس طرح سے حملہ کر دے. اب ہم بہت پریشان کہ اللہ کے رسول, ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا, ہم نے دیکھا کہ لشکر اسلام کے کونے ایسی روشنی نمودار ہوئی جیسے کوئی آگ جلا, آگ جلا. ہم نے گھبرا کے دیکھا کہ روشنی کہاں سے نکل رہی ہے, تو ہماری نگاہ پر قیس ابن عاصم یا قیس ابن ثابت ایک صحابی, ہم نے دیکھا ان کے دم سے ہی, ان کے منہ سے ہی روشنی نکل رہی, ایسا لگا کسی نے آگ جلائی. اور ابھی اس روشنی کو دیکھ کر ہم حیران تھے, ایسے اتنا بڑا میدان اور اتنا بڑا شہر, پورا مسئلہ تو حل نہیں ہو لیکن کچھ روشنی ہو. ایک دم سے ہم نے دیکھ یا ایسی روشنی نمودار ہوئی جیسی آسمان پر زہرا اور مشترک ستارے سے نکلا کرتی, وہ آگ سے زیادہ روشنی. ہم نے مڑ کے دیکھا یہ دوسرے کونے سے قتادہ ابن نعمان کے منہ سے یہ روشنی نکل رہی, اور ابھی ہم حیران و پریشان اس دوسری روشنی کو دیکھ رہے ہیں. اب ذرا کچھ میدان میں روشنی آئی کہ یکایک ہم نے دیکھا کہ لشکر کے تیسرے کونے ایک ایسی روشنی نکلی جیسے چاند نکل آیا. ہم نے مڑ کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ عبداللہ ابن رواحہ جنگ موتا کے تیسرے سردار اور تیسرے شہید سردار, ان کے منہ سے یہ روشنی نکل رہی, چاند نکل آیا. کافی حد تک مسئلہ حل ہو گیا, لیکن ابھی ہم کھلے میں ہیں, دشمن چھپے میں. یا اچانک ہمیں ایسا لگا جیسے آدھی رات کو سورج نکل آیا, سورج جیسی روشنی. ہم نے مڑ کے دیکھا کہ لشکر کے چوتھے کونے زید ابن حارثہ موتا کے دوسرے سردار اور اس غزوے کے جس کا بیان ہے اس کے اصلی سردار, ان کے منہ سے یہ روشنی نکل رہی. اور ایسی روشنی, سورج نکل آئے تو دل ہو گئے, ایسی روشنی کہ جس کی وجہ سے دشمن کی آنکھیں اتنی زیادہ اس روشنی کی وجہ سے چکا چون ہو تو وہ اندھیر ہو گئے. اب انیشیٹو یا فائدہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا, وہ اندھیر ایک دم سے اچانک روشنی ہو جائے, ایک دم سے اگر سورج نکلا ہے آنکھیں جو ہے ان کی چکا چون ہو رہی, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, ہمارے لیے یہ بہترین موقع تھا. اور چونکہ وہ لوگ لشکر اسلام کے بارے میں مطمئن تھے کہ یہ اندھیرے میں اور ان کے پاس روشنی کا انتظام نہیں, اس لیے وہ قلعے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے حملہ کر رہے. اب وہ کچھ دیر کے لیے اندھیرے ہوئے اور ہمارے لیے سورج, چاند, آگ, زہرا کی روشنی, یہ ساری روشنیاں جمع ہو گئے, تو ہمارے لیے تو گویا اس دعوت عام ہو گئی. دشمنوں کی فوج ایک دم سے حملہ کر کے آگے بڑھے اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر سارا شہر ہمارے قبضے میں, مال غنیمت بھی ملا, غلام اور خنیزیں بھی ملی, آج سفر کرنے والے اور دشمنان اسلام مارے بھی گئے. اللہ کے رسول, ہم انتہائی حیران و پریشان گئے. کہ آخر یہ موجودہ ان لوگوں سے کیسے ظاہر ہو گیا. قیس ابن حاتم کے منہ سے روشن, قتادہ کے منہ سے اس سے بڑی روشن, عبداللہ کے منہ سے اس سے بڑی روشن, زید کے منہ سے تو سب سے بڑی روشن. اللہ کے رسول ہم نے خود ان سے بھی پوچھا تو ان کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی نہیں معلوم کہ آخر یہ موجودہ کیسے ہوا. پیغمبر مسکرا اور کہا کہ اس کی ایک وجہ وہ شب اول کی شعبان کی, اور اس شعبان کی شب اول میں ان چاروں نے ایک ایک ایسی نیکی کی جس کا حجر پروردگار نے اس کی صورت میں دیا. وہ اعمال اپنی طرح اعمال کے علاوہ بھی یہ کتنے کی جس وہ نیکی اور صرف اعمال جس کا سبب بنا, جو سبب بنا کہ ان کے منہ سے یہ نور نکلا. مسلمان سوال کرتے تو اللہ کے رسول وہ اعمال شعبان کو سمجھ میں آ گئے, سب کو معلوم ہے کہ کون سے اعمال ہوں, مگر اس کے ساتھ وہ کون سی نیکی جو ان کے منہ سے نور نکالنے کا سبب بنی. تو پیغمبر نے کہا کہ سنو, یہ قیس ابن حاتم جیسے ہی اول شعبان ہوئی یعنی سورج ڈوبا گھیرا چھایا پڑی رہا, انہوں نے ایک مسلمان کو کوئی گناہ کرتے دیکھا, چنانچہ نہی عن المنکر کے لیے آگے بڑھ. یہ اکثر ایک جملہ آج کل علماء اور مجھ جیسے طالب علم کی زبان پہ آتا, فریضہ تبلیغ واجب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. شعبان کی پہلی رات ہوں اب یہ معصوم تو نہیں ہے سب کسی کو گناہ کرتے دیکھا, ہم اور آپ کو نظر انداز کر دیں گے کہ کیوں کسی کے معاملے میں ٹانگ لگاؤ, کیوں اس کی دو باتیں سنو, وہ جانے اس کی خبر جانے. لیکن قیس ابن حاتم کو پتا کہ اسلام میں نہی عن المنکر کتنا اہم فریضہ, آگے بڑھ کے اس کو نصیحت کی, نیکی کا مشورہ دیا, برائی سے اس کو روکا. اللہ کو یہ نیکی اور شعبان کی پہلی رات کی نیکی اتنی پسند ہے تو اس کا تم نے اسی دنیا میں حاضر دیکھا. اور سنو وہ جو اس کے بعد قتادہ ابن نعمان ان کے منہ سے اس سے بھی زیادہ نور نکلا, اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اس شعبان پہلی رات سے اول شعبان وہ جو اعمال تھے جو دعا تھی جو مناجات شعبانیاں آپ کو ملے گی مفاتن وہ سب اعمال کو انجام. اس کے علاوہ لیکن میدان میں شہر سے دور جنگل میں مگر اسی رات انہیں ایک قرضہ کسی سے لیا تھا, اس کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی. اب سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ادائیگی کی تاریخ آ گئی ہے لیکن اتنی جلدی کیا شہر پر پہنچ کے دیں گے, وطن میں پہنچ گیا وہاں سے وہاں دیں گے, نہیں میدان میں ہے جہاد کا موقع, خود بھی غریب الوطن ہے پیسے کی ضرورت پڑ سکتی, لیکن قرضہ لیا تھا اور جو وعدہ تھا اس کے اعتبار سے وہی پہلی سامان بن گئی. اس کا کوئی انسان نہیں سوچتا کہا ہوگا کہ مثلاً چار مہینے بعد قرضہ ادا کروں, تین ہفتے بعد قرضہ ادا کروں, وہ تاریخ آ گئی. انہوں نے اول سامان کا ہاتھ حقوق الناس کی ادائیگی سے کیا کہ جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کر دیا, پروردگار کو روشنی کی. یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ ان کے سفیل میں سارے مسلمانوں کو یہ نور ملا. اور سنو تیسرا عبداللہ ابن رواحہ جن کا نور ان دونوں سے بڑھ گئے, یہ ان میں سے ایک تھے وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کے آئے اور وہ رات آئی پہلی شعبان, ان کے والد پہلی شعبان کی رات آئی اور مسلمان سارے ہیں جہاد تو نہیں ہو رہا, سنا اپنے والدین کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھ گئے, اعمال تو کریں گے رات کو ابھی ذرا والدین کی خدمت کر رہے ہیں. والدین نے ان کو دیکھا کہا ایک بات ہے کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی لیکن آج ہم کہنا چاہتے ہیں, والدین اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں آج کہنا چاہتے ہیں, آج اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم قریب جہاد ہونے والا اور جہاد میں اگر تم شہید ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے والدین کے, شہادت تو ہر ایک کی دور ہوتی, جوان ہے تو اپنے لیے والدین ہے تو اپنی اولاد کے, مگر اس کے بعد ایک مسئلہ ہو. اب سنیے مسئلہ کیا اور سمجھ جائیے کہ اسی نیکی میں خدا نے پھر ان کو وہ نور دی. کیا مجھے ایسا نور چاہتی رات کا چاہ کہا, والدین نے کہا کہ آئے ہمارے بیٹے عبداللہ تمہاری بیوی تمہاری بیویوں میں سے زمانے میں جنگوں کے نتیجے میں اتنی بیوہ عورتیں ہوئی کہ ہر مسلمان نے ایک سے زیادہ شادیاں, ایک بیوی انتہائی پک زبان انتہائی پک مزاج ہر وقت ہم سے لڑتی رہتی ہر وقت ہمیں اذیت پہنچاتی رہتی ہے, والدین سب اتر رہے. ابھی تک عبداللہ کو نہیں بتایا پتا نہیں کتنے مہینوں سے واقع ہو, لیکن اب ہمیں ڈر کہ اگر تم اس میدان میں شہید ہو تو تمہارا مال و اسباب اس میں وہ شریف ہو جائے, ورنہ عام حالت شوہر کے مال پہ کسی مالک نہیں استعمال کر سکتی ہے لیکن مالک نہیں, پھر تو مالک بن جائے اس کا آٹھواں حصہ ہو جائے گا چوتھا حصہ اگر عبداللہ صاحب اولاد سے یہ نہیں دو بہت چھوڑ. اور اس کے حالات کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تو وہ ہمارا جینا بھی بھر کر دیں, بس اس کا کوئی حل نکالا. عبداللہ نے سنا تھا ایسی بات آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا, ایک تو یہ ہے کہ بیوی کی کوتاہی نہ والدین خود ہی ناراض ہوئے جا رہے ہیں, غلط ایک ہے کہ نہیں باقاعدہ اذیت پہنچا رہی
تو آپ نے آج تک مجھ کو نہیں بتایا. اگر آپ نے بتایا ہوتا تو یہ قدم میں اس سے پہلے اٹھا لیتا اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو صیغہ طلاق دیا. صیغہ طلاق کے لیے عورت کی موجودگی ضروری نہیں, جو عادل گواہ ہو. باقی شرائط تو عرب میں ہوتی ہی, عربی جانتا ہے, قبضہ انشا کرتا ہے, اس کی مادری زبان عربی ہے. تو وہیں بیٹھے بیٹھے طلاق دے اپنے والدین کی خوشنودی کے خاطر. ایسے کیس میں جس میں والدین بڑھا, یہ ہر جگہ کا اصول نہیں, کہیں والدین جو ہے وہ سیاسی کر رہے ہوتے تو وہاں تو شاید یہ عمل گناہ کی حد میں بھی داخل ہو جائے تو تعجب نہیں. لیکن بہرحال ایک منزل آتی, پروردگار کو عبداللہ کی نیکی اتنی پسند آئی, والدین کا اتنا احترام کیا, والدین کا اتنا مان رکھا, والدین کی یہ عزت تھی, بس اس کا صدقہ تھا کہ تمہیں وہ منہ نظر آیا جو چودھری رات کو چاند کی طرح. اب ایک مرتبہ لوگوں کا تجسس بڑھا کہ زید بن حارثہ نے کیا نیکی کی. وہاں پیغمبر نے ایک عجیب جواب دیا, بڑا عجیب جواب. پیغمبر کا جواب دیا کہ ان تینوں نے جو نیکی کی, انہوں نے نیکی کی تھی تو ان کو اجر ملا. زید کا مسئلہ الٹا, زید ایک نیکی کرنے والے تھے, خدا نے ایڈوانس میں ان کو اجر دے دی, اس لیے کہ نیکی کی بڑی کہ اس کا اجر ہمیشہ ایڈوانس میں ملا کرتا. وہ نیکی بہت کے لوگ بات نہیں کرنے والے, وہ اسی پہلی شعبان کو نیکی کرنے والے. پہلی شعبان کا کیا مطلب؟ جیسے آج رات کل کا دن وہ نیکی کرنے والے تھے, خدا کو معلوم تھا ان میں پروردگار میں سب کچھ, اور وہ نیکی خدا کو اتنی پسند کہ جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ یہ نیکی مستقبل میں کرنے والا, خدا اس کا ثواب اس کو پہلے ہی دے دیتا. اور وہ کیا نیکی؟ اور وہ نیکی یہ کہ جب یہ ثواب ملا اور کیسا, کہ سورج نکلا زید کے دہن سے, سورج جیسے روشنی. وہ یہ کہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی, راتوں رات فیصلہ ہو گیا چند گھنٹے میں, اگلا دن آ گیا, پہلی شام سورج نکل آئے بنا دے. اب زید ابن حارثہ سردار ہے اس لشکر کے, ہر آدمی آ کے ان کو مبارکباد دے رہا, چاہے انہی لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا مگر مبارکباد سردار کو ملتی. ایک منافق بھی آ گئے, عجیب جملہ کہا ہو, کہا زید. اب یہ جملے بھی تاریخ میں ذرا اس طرح لکھے گئے ہیں کہ اس کو کھل کے بیان کرنا مناسب نہیں آج کل کے حالات. اے زید, ہم بہت سنا کرتے تھے یہ کب کی لڑائی ہے, میں نے کہا ایک اندازہ, اور اب یہ جملہ تو بتا رہے کہ یقینی بات بدر احد و خندق کی لڑائی ہو چکی. اب دیکھیے منافق تو اس کا ہے. اے زید, علی کی بہادری کی بہت تعریف سنا کرتے, بہت ذکر ہوتا تھا علی ایسے بہادر, علی ایسے بہادر. تم نے کہا ایسا کمال کر دیا کہ علی کی بہادری بھی پیچھے رہ گئی, ایسا ناممکن محاذ اور وہ تم نے سر کر لیا. اتنی بڑی کامیابی چند گھنٹوں کے اندر, علی بھی ہوتے تو اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکتے. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کسی کو راہ ہدایت سے ہٹانے, پر پیغمبر اسلام فرمائے کہ سید نے اپنا عقیدہ اگلے دن بتایا, مگر وہ اتنی اہم لیتی تھی کہ جو اس طرح پہلے ایڈوانس سے مل گئے. جیسے ہی زید نے سنا کہا خبردار خاموش ہو جاؤ, اگلا کوئی جملہ تمہاری زبان سے نہ نکلے. کہا علی ابن ابھی طالب اور کہا میں ان کا ادنا غلام, میں صرف رسول کا غلام نہیں, میں علی کا بھی غلام. اگر میں کیا مانوں کہ علی کا مقام اور علی کی فضیلت کتنی بلند. یاد رکھو, یاد رکھو کہ لوگ مجھے رسول کا بیٹا کہتے اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کمر پہ کوڑا پڑ رہا. رسول کا بیٹا حسن حسین, میں کون ہوتا ہوں اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کہلوانے والا. مگر لوگ کہا کرتے علی کے نام پہ میری جان قربان ہو جائے تو میں پتا ہی نہیں کہ علی کی شجاعت کیا ہے. علی کی شجاعت سے سفید میں اس جنگ کے اندر کامیاب ہوا. بس اس انداز سے زید نے اپنے عقیدے سے فضیلت علی کو اور ولایت علی کو بیان کیا. پروردگار عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا جو کل ہونا تھا, کہا زید اس کا اجر تمہیں ابھی سے ملنے والا. اور پھر ایک آخری جملہ سنے, وہ جو اعمال کی تینوں نے کیا اس میں پیغمبر نے یہ جملہ نہیں کہا, اگر کہ اس میں خدا قیامت میں تو اجر دے گا, لیکن محبت علی کی بات آ رہی, فضائل علی کا تذکرہ ہو رہا, تو پیغمبر نے کہا سنو تم اسی پر حیران کہ اندھیری رات زید کے منہ سے سورج جیسی روشنی نکلی, اور یہ روشنی تو کچھ بھی نہیں ہے اس نور کے مقابلے میں جو محبت علی کے تو ہے زید کو میدان قیامت سے ملنے والا. ایسا نور کہ اسے دیکھ کے انبیاء مرسلین ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے کہ یہ کون شخص ہے جسے پروردگار نے اتنا عظیم نور عطا کیا. اور پھر زید کی کسی اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں, فقط اس ولایت علی اور محبت علی کو اپنے سینے میں رکھنے کے بنا پر, تو یہ زید ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ
جن کی دو نیکیاں سب سے بڑی قرار پا رہی، یہ دیں گے موتا سے دوسرے اور تیسرے سردار. اور پہلے سردار تو جا پڑے تیار، جن کا آدھا تذکرہ پچھلے سال میں کر چکا ہوں خیبر کے بیان میں، اور کچھ باقی ماندہ باتیں آج کی تقریر کے اختتام میں آ رہی ہیں. وہ تقریر جس کے بارے میں میرا اندازہ کہ اسے شاید ایک گھنٹے تک بھی پہنچانا مشکل ہو جائے، اور کہاں یہ فکر ہو رہی کہ ایسا نہ ہو کہ وقت پورا ہو جائے اور یہ موضوع رہ جائے تو سال آئندہ ایک سال کے گیپ کے بعد کیسے یہ بات دوبارہ بیان کی جائے. اب یہ لشکر اسلام عبداللہ ابن رواحہ جنگی میٹنگ یہ ایک عظیم خطبہ دیا ہے، جو دلانے والی تقریر کہ ہمیں یہ مرنا یا ہمیں فاتح بننا ہے، تیسرا کوئی ہمارے سامنے آپشن چوائس نہیں. پیغمبر سے کیا پوچھے، مسلمان بھی جوش میں آ گئے اس رات کو سب نے عبادت. اور اگلا دن نمودار ہوا یہ جماعت الاولى سن 8 ہجری کا سن ہے جب یہ واقعہ پیش آ رہا. ایک مرتبہ اس جنگ کا آغاز ہوا. اب آپ خود ہی سوچو کہ کہاں 3,000 اور کہاں 1,00,000. اگر کثرت تو اس جنگ میں حاصل جہنم ہو، مگر اتنی بڑی تعداد 1,00,000 کی تو ان میں کچھ کمی نہیں ہو رہی. اور بہت کم مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں، زیادہ مسلمان شہید نہیں ہوئے، لیکن اسلامی لشکر اتنا چھوٹا کہ ایک کی شہادت بھی بہت بڑا نقصان لگ رہا کہ کمی ہو، اور وہاں 1,000 مارے گا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا نقصان ہو رہا. جنگ کا آغاز ہو، جناب جعفر طیار نے یہ محسوس کیا. ہر آدمی صاحب فضیلت، مگر فضائل کی منزل میں بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا. چنانچہ مقدار سلمان، ہم تو ان کے پاؤں کے ہاتھ سے برابر بھی نہیں بن سکتے یہ جائزے کہ ہم رسول والے رسول کو دیکھیں، مگر ان تینوں میں سہارا اختلاف کیا کہ یہاں یہ تین سردار بنے. اور آخری دو سرداروں کی فضیلت ابھی آپ نے سنی، مگر پھر ایک عبارت سن لیجیے جو بات کی میں پہلے سنائی دے رہا. اور وہ یہ کہ جنگ موسا کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، سعید ابن مسیب اس روایت کے راوی، کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ موسا کے یہ تینوں شہید سردار جنت کے اندر ایک تخت پر بیٹھے ہیں جو موتیوں اور جواہرات سے بنا ہوا، لیکن عبداللہ ابن رواحہ اور زید کی گردن میں تھوڑی سی کجی، تھوڑی سی گردن چلی، اور جا کر تیار تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم بیٹھے سوائے ہاتھوں کے مسئلے کے جو روایت ساتھ میں آ رہی. تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تین سردار ایک ہی دن میں شہید ہے تو تھوڑا سا فرق کیوں ہو گیا؟ اگر تو زید ابن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ مرنے کے لیے تیار، شہادت کے لیے تیار سب کچھ ہے، مگر ایک آج لمحے کے لیے ان کے دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا تھا اپنی زندگی کے بارے، اس لیے ذرا ایک ذرا سا خیال آیا اگر میں ذرا کی کمی ہو گئی. یہ جا کر تیار تھے، یہ اول سے آخر تک نہ موت سے ڈرے نہ شہادت سے ڈرے، بلکہ پروردگار سے ملاقات کے انتہائی متمنی رہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ کے دل میں کیا ذرا سا خیال آ گیا کہ جس کی بنا وہ ہم سب سے سردار، ہم سے ہزاروں گنا افضل، لیکن جعفر طیار کے مقابلے میں ذرا سا ان کا درجہ کم ہو گیا. شاید عبداللہ کا ایک جملہ تو تاریخ میں مل بھی جاتا، شاید وہ جملہ سبب بنا ہے. اب سنیے واقعہ، جعفر طیار کے جہاد کو پیغمبر جعفر کا مقام اپنی لگا، اس کے علاوہ ان کے کردار کو بھی سب سے بہتر قرار دیا. جہاد شروع ہوا، جعفر طیار نے دیکھا کہ یہ مسلمان اگر کے بدر کہو تو خندق و خیبر کے مرحلوں کو گزرے، مگر آج تو کبھی کافروں کے اتنے سخت لشکر سے ان کا واسطہ نہیں پڑا. ایسا نہ کہ ذرا کہیں شیطان کو سوچے میں ان کو ڈال دوں. چنانچہ ان کو پہلے ہی سے تیار کرنا چاہیے کہ ہم جب میدان میں آئیں تو اسلام کی عزت سے مر تو جائیں گے، اسے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ جعفر طیار نے تقریر، چاہے مسلمان اپنے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آؤ اور زمین کے اوپر کھڑے ہو کے مقابلہ کرو، اس لیے کہ گھوڑے پر بیٹھو کسی بھی وقت دل پھر سکتا ہے اور میدان سے نکل سکتے ہو. وہ جو محاورہ اردو کا اپنی کشتیاں جلا کے اس جنگ میں حصہ لے، جعفر طیار کی تقریر مسلمانوں نے سن، مگر فوری اثر نہیں ہو. بس یہ دیکھنا تھا کہ جعفر طیار کو جلال بھی آ گئے اور پیغمبر کی وہ حکمت بھی یاد آ گئی کہ جب زبانی بات کا معاشرے پہ اثر نہ ہو تو پھر وہاں سے ہماری نمونہ پیش کرنا پڑتا. جعفر طیار جلال کے عالم میں اپنے گھوڑے سے اترے، صرف اترے ہی نہیں، گھوڑے کی چاروں ٹانگیں اپنی سلوار کے ساتھ. تاریخ اسلام میں یہ جملہ ہو کہ سب سے پہلا گھوڑا جو تاریخ اسلام میں طے کیا گیا وہ جعفر طیار کا گھوڑا تھا جنگ موسیٰ. جعفر جنگ موتا دو چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں اول خراب تھا, ایشیت اور ایشین. جب جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع مدینہ پہنچی تو اس وقت سب نے اپنے اپنے انداز سے فن کیا اور ان کی آنکھ میں آتے آئے. فاطمہ نے با اما بھائی میرا چچا کہہ کے سب بھی تھی اور میرے مولا نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مفسرین نے لکھا کہ تاریخ اسلام پہلی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون, جس کا نام ہے کلمہ استرجاع. علی کی زبان پر موتا کی لڑائی کے بعد اپنے بڑے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے آیا ہے. ابھی ہم اولین جس کے اولین مرحلے میں گھوڑے کو طے کیا, گھوڑے کلیئر پیغام دے دیا. یہ وہ جنگ جس میں واپسی کو سوچو ہی نہیں, واپس جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد علم اسلام کو سنبھال کے کھڑے ہو گئے. پرانے زمانے کی جنگوں دار و مدار علم پہ ہوا کرتا تھا. جعفر طیار علم کو سنبھال کے کھڑے, اپنے گھوڑے کو طے کر چکے, لیکن علم کو سنبھالے تو تلوار نہیں چلائی جا رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹا گیا, علم جو سیدھے ہاتھ میں تھا فوراً انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا. کافی دیر تک علم کو سامنے رہے, مگر سامنے والے عیسائی وہ بھی تو جنگی حکمت عملی کو جانتے, جھنڈے کا گرنا اور سپاہیوں کا دل ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا, حوصلہ پست ہو جاتا. چنانچہ اب ان کے سیدھے ہاتھ کو نشانہ کرایا گیا, سیدھا ہاتھ بھی کٹ گیا. تو انہیں کٹے ہوئے بازوؤں سے علم کو اپنے سینے سے چمٹا کے کھڑے ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں واقعہ پیش آ رہا ہے. سنا یہ ساتھ نے یہ دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا, پیچھے سے آتا اور ان کی سبر کو گرد لگاتا, جس کی وجہ سے جعفر طیار گرتے اور ان کے چہرے پہ تلوار سے کئی وار لگائے گئے. علم اسلام جل کھڑا رہا. یہ منظر دیکھ کے زید ابن حارثہ طرف کے آگے بڑھتے, گرتے ہوئے علم کو گرنے نہیں دیتے. جھکا الگ کر گرا ہوا الگ, مگر سنبھال لیا گیا. بعد جنگ موتا عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے کہتے کہ میں نے خاص جعفر طیار کے لاشے پر زخموں کو گرا تو بانوے زخم ان کے جسم پر تھے, جو سب کے سب سینے پر تھے, پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں تھا, اور ان میں سے 25 زخم ان کے چہرے اقدس پر تھے. جعفر طیار اس دنیا سے رخصت ہو. اور اس کے بعد زید ابن حارثہ کے ہاتھ پر حالت, زید کا جہاد زیادہ طویل عرصے نہیں چل سکا. چاروں طرف سے بچیوں والوں نے زید کو گھیرا اور ایک مرتبہ زید ہی شہید ہو گئے. موتا کی زمین کے اوپر گر جاتے. اب عبداللہ ابن رواحہ کی باری آتی. یہ بالکل صبح کا بھی ابتدائی وقت. عبداللہ ابن رواحہ دیکھیے کتنا جذبہ شہادت ہے. ابھی واقعہ سنی, اس کے بعد بھی پیغمبر نے کہا ذرا سی کمی ہو تو اجر میں ذرا سا فرق پڑ گیا. عبداللہ ابن رواحہ موتا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی حاجت کے روزے شروع کر دیے. 3 روزے انہوں نے حاجت کے لیے مارے. سفر کے عالم بعض طریقوں سے سنتی روزہ رکھا جا سکتا, واجب روزہ سفر میں نہیں رکھا جا سکتا. بعض طریقوں سے سنتی روزہ رکھا جا سکتا, یعنی بعض طریقوں کا مطلب نظر کر یا خاص طریقہ. رمضان کے روزے آپ سفر میں نہیں رکھ سکتے, چاہے مکے اور مدینے ہی میں کیوں نہ. تو انہوں نے منت کے 3 روزے مانے, اللہ مجھے شہادت دے. 3 روزے ان کے 1 دن پہلے مکمل ہوئے, آج چوتھا دن. سنا وہ وقت تھا کہ جو ان کے عام طور پہ افطار کا وقت ہوتا, یعنی ناشتے کا وقت ہوتا, اور اس وقت یہ دیکھ کر کے بیچارے 3 دن سے روزے کے عالم میں جسمانی کمزوری بہت آ چکی, تو ان کے بھائی نے ان کے لیے گوشت ذرا سا پکایا اور وہ لے کے آئے. گوشت کی روٹی اٹھائی کہ لقمہ بنانا چاہتے, کسان میں آواز آئی کہ دائش شہید ہو گئے عالم گر رہا. بس ایک مرتبہ جھٹکا دے کے گوشت کے اس لقمے کو پھینکا. اب گئے کہ آج جعفر بھی چلے گئے, زید بھی چلے گئے, میرا فریضہ. بڑے بھائی نے کہا کہ ایک ذرا سے گوشت کا لقمہ تو کھاتے جاؤ. کہا کہ نہیں, شہادت اتنے قریب ہے, جنت اتنے قریب, میرے پاس وقت کہاں ہے کہ میں دنیا کی نعمت کھاؤں, جنت کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی. اور یہ کہہ کہ گرتے ہوئے عالم کو سنبھال لیا. یہ عبداللہ ابن رواحہ گرتا ہوا عالم ان کے ہاتھ میں آ چکا. اور ایک مرتبہ زید ابن حارثہ وہ جو اتنا مقابلہ نہ کر سکے, عبداللہ ابن رواحہ نے بھی ایک مرتبہ جعفر طیار کی طرح تلوار چلانا شروع. مگر دشمن کے ایک حملے کے نتیجے ان کی ہاتھ کی ایک انگلی ذرا سی کٹ گئی. ایک ہاتھ میں الگ ایک ہی ہاتھ ہے جس سے تلوار چلا سکتے, اور اسی میں زخم آ گیا. وہ جو کٹی ہوئی انگلی وہ لٹک رہی ہے سال کی مدد سے, چنا کے تلوار چلانے میں رکاوٹ بن رہی. وہ جوش ہے اس وقت شہادت کہ جلدی سے اپنے سنگلی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس مرتبہ جھٹکا دیا تاکہ وہ کٹی ہوئی انگلی مکمل طور پہ الگ ہو جائے, اور پھر ایک مرتبہ تلوار چلانے لگے. تلوار چلا رہے
شاید تھوڑا سا وسوسہ آ گیا شاید, کیونکہ اب یہ جملے ان کے ملتے ہیں ان کو شیر کی وجہ سے, یہ تو شیر پڑھتے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی مجھے شہادت نہیں ملی, یعنی سب سے زیادہ وقت لگ گیا, بے اختیار کہاں شہادت مجھ سے کیوں روٹ رہی, شہادت میرے قریب سے نہیں آ رہی, کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی کی محبت اس کے راستے میں رکاوٹ, یہ شیر ہے ان کے سیرت اتنے خوشحال جلد دوم میں آپ کو ملے. ایک مرتبہ کہا اگر بیوی کا خیال مجھے شہید ہونے سے روک رہا تو میری بیوی کو تلاش, پھر کچھ دیر بعد کہا لیکن اب تک شہادت مجھے نہیں ملی, شاید میرے غلاموں اور کنیزوں کی محبت مجھے روک رہی, اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے تو ان کو میں نے راہ خدا میں آزاد کر دوں. پھر بھی کچھ دیر گزر گئی, تیسرا شیر پر ابھی تک شہادت مجھے نہیں ملی, شاید میرے باپ درہم و دینار میری جائیداد اور میرے کھیت وہ مجھے شہید ہونے سے روک رہے, اگر ایسا تو میں نے سب کو راہ خدا میں صدقہ کیا. یہ شیر کے عالم میں جو انسان اپنا جذبہ ظاہر کرے, یقین مسئلہ کیا بنتا ہے وہ الگ ہے, اس کو یہاں کے اس وقت لانے کی ضرورت نہیں. بس یہ تیسرا شیر تھا, اور کسی دشمن کی تلوار ان کے سر پہ پڑی, یہ بے اختیار زمین پہ گری. اب الگ پیغمبر فرما چکے کہ تین سردار میں بنا رہا, چوتھا تم خود بنا لے, اب الگ الگ ایک مرتبہ ہل رہا گرنے کے قریب. ثابت ابن اقرم, ثابت ابن اقرم ایک صحابی رسول, وہ دور کے آگے بڑھے انصاری, انہوں نے علم کو تو سنبھال لیا, اور ادھر عبداللہ ابن رواحہ بھی چیخے کہ اے مسلمان اپنے بھائی کے گوشت اور ہڈیوں کو بچا لینا. یہ جملہ تو ان کا تاریخ میں آ گیا. اب علماء پہ یہ بحث ہوئی کہ اس کا مطلب کیا, زیادہ تر علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ شہادت کا تو میں انتظار کر رہا ہوں, تڑپ رہا, میں نشے مان رہا ہوں, مگر لاشا میرا محفوظ رہے, جنگ کا میدان ہو زمین پہ گرے, لوگ علم کی طرف دوڑ کے جائے تو ان کو خوف ہو, ایسا نہ کہ گھوڑوں کی طاقت والے میرا لاشا کچل جائے, میرے گوشت اور ہڈیوں کو بچا لینا. شاید اتنا سا جملہ, کوئی نہ حرام ہے نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے, اتنا سا جملہ شاید سبب بنا کہ جعفر طیار اپنے بازو قلم کروا رہے, اور نہ دل میں تو خیال نہ پیشانی پہ تو شگر, اور عبداللہ ابن رواحہ ذرا گھبرا کے لاشا پامال نہ, شاید یہ سبب بنا جو پیغمبر نے بعد میں دیکھا. ہم اور آپ اس وقت اس حیثیت میں نہیں کہ کوئی نتیجہ نکال سکے, صرف یہ جملہ کہ میرے لاشے لاشا نہیں تھا, اپنے بھائی کی گوشت اور ہڈیوں کو بچا لینا. ثابت ابن اقرم نے جھنڈا سنبھالا اور مسلمانوں سے کہا کہ جھنڈے کی طرف دوڑ کے نہ آؤ, جھنڈا کچھ دیر کے لیے بچ گیا, ابھی ہم کو سردار کی ضرورت, سردار بناؤ, سردار مقرر کرو. لوگوں نے کہا کہ تم سے بہتر کون سردار جس نے علم کا اتنا خیال کیا؟ کہا نہیں, میں اپنی صلاحیت کو جانتا, علم میں نے عارضی طور پہ سنبھالا ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ تم علم کی فکر میں لگو, لشکر بغیر سردار کے ہو جائے اور بغیر سردار کی فوج بالکل بیکار. یاد رکھو بغیر سردار کے پاس موتا کی لڑائی کا ہی جملہ رہا, اور یہ ہر دور کے لیے, اور لڑائی صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی, لڑائی میدان امر میں بھی ہوتی. اور اگر آپ کو رسول کی حدیث یاد تو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ تو جہاد اکبر ہوتا, اس میں بھی ایک سردار ہم کو چاہیے, اسی سردار کا نام ہے علی نذیر جسے ہم اپنی صفوں سے نکال کے بے سردار کے شیطان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور شکست کھاتے ٹھوکر کھاتے. یہ جنگ موتا لڑائی کی پوری شدت پر تین سرداروں کی شہادت کے بعد ثابت اس نے اخرت صحابی رسول آواز دیتے کہ جھنڈے سے زیادہ سردار کا خیال کرو, بغیر سردار کے مقابلہ نہ کرنا. لوگوں نے کہا تم بن جاؤ سردار. کہا نہیں, میں اپنی صلاحیت جانتا ہوں, کچھ دیر جھنڈا سنبھال سکتا ہوں, سرداری ایک بڑا فریضہ, اتنی صلاحیت مجھ میں نہیں, اتنا مجھے معلوم, اپنے آپ کے بارے میں اتنا مجھے احساس, اپنا سردار بناؤ. اب کس طرح سے واقعات پیش آئے اس کو نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے, وقت کی کمی اور حالات کا تقاضا. خالد ابن ولید آخر بعد مسلمانوں کے مشورے سے اس لشکر کے سردار بنے, شام تک تو کسی نہ کسی طرح یہ جنگ کھینچ لی, اگر کہ مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا, 10 سے بھی کم مسلمان اب تک مارے گئے, مگر 3,000 میں 10 بھی بہت لگ رہے, اور وہاں ہزاروں مر گئے, مگر 1,00,000 کے 3,00,000 میں ہزاروں کا کوئی شمار خطا رہے. اب یہ طے ہوا کہ ایک دن تو ہم نے کھینچ لیا, لیکن کل ہم جائیں گے تو وہاں تک مقابلہ کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ جیسا جوشیلی تقریر کر لوگوں کو مرنے کی تلقین کرنے والا بھی نہ رہا. آخر خالد ابن ولید نے مناسب یہ سمجھا کہ پسپائی اختیار کی جائے, ہم واپس مدینے کی جانب جائیں. تاریخ رسالت یہ واحد لڑائی کہ جس طرح سے لشکر اسلام میدان سے واپس آ گئے, اور آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے ان لوگوں نے موتا سے مدینے کا سفر شروع کیا.
شہر مدینہ کی جانب آ رہے ہیں. اور ادھر دو روایتیں الگ الگ مگر بعد میں دونوں روایتیں ایک ہو گئی. ایک جملہ یہ کہ کسی نے اگلے دن یعنی جس دن یہ لشکر میدان سے واپس آ رہا جلدی سے مدینے پہنچ کے آواز دی جبکہ رسول ممبر پہ کوئی اور خطبہ دے رہے تھے کسی اور موضوع پر, اور کہا اللہ کے رسول وہ بوتا کی لڑائی کے واقعات میں بیان کرنا چاہتا ابھی ابھی میدان سے آ رہا ہے. تو پیغمبر نے کہا تم کا بیان کرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا واقعات پیش آئے, اور تصدیق کرتے جانا کہ اسی طرح واقعات پیش آئے تو یہ نہیں آئے. لوگوں نے گھبرا کے مجھے اللہ کے رسول آپ تو یہاں بیٹھے, کہا خدا نے تمام حجابات اس زمین میرے سامنے سے ہٹا دیے اور میں اس جنگ کو دیکھ رہا تھا. اور ایک دوسری روایت میں کے لیے ایسا بھی نہیں ہوا بلکہ اسی دن جس دن لڑائی ہو رہی پیغمبر فجر کی نماز کے بعد خطبہ دے رہے تھے ممبر کہ ایک دم خطبے کو روکا اور کہا کہ اے مسلمان اس وقت میں بوتا کے میدان کو دیکھ رہا اور تمہارے بھائی جعفر طیار کے ہاتھ میں علم اسلام اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں. پوری پیغمبر کو تفصیل بتا رہے یہ بازو قلم ہو وہ بازو قلم ہو اس طرح سے جھنڈا خطرے میں پڑا اس طرح کمر کے گز پڑا اور پھر کہا کہ وہ شہید ہو گئے. اب زید عارفہ نے علم کو سنبھالا پوری تفصیل بتائی, اب عبداللہ رواحہ نے علم کو سنبھالا پوری تفصیل بتائی, اور اب خالد ابن ولید کے ہاتھ میں علم آیا پوری تفصیل بتائی. بہرحال یا اسی دن جب یہ لڑائی ہو رہی ہے پیغمبر مدینے سے سارے حالات بتا رہے ہیں اور اس واقعے کو سب مسلمان مانتے ہیں, یہاں تک کہ جو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس واقعے کو مانتے ہیں اور پھر اس کی کوئی تعویل پیش کر دیتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ اگلے دن پیش آیا جب پیغمبر نے اس آنے والے سے کام میں تفصیل بتاتا, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دونوں مرتبہ پیش آیا, پہلے دن چھوٹا مجمع اگلے دن دوسرا مجمع, اور پیغمبر نے پہلے دن وقت کے وقت تفصیل بتائی اگلے دن اس آدمی کے آنے کے بعد یہ تفصیل بتائی. خیر جب یہ تفصیل پیغمبر اسلام بتا چکے ایک عجیب جملہ اس کے بعد ہمارے سامنے آتا, اور وہ یہ کہ شاید پہلے دن کا یہ جملہ کہ کچھ مسلمان رونے لگے پیغمبر نے کہا رو کیوں رہے اللہ کے رسول جو ہم نے سب سے بہتر سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. پیغمبر اسلام نے ایک عجیب جملہ کہا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں سمجھنے والے سمجھ جائیں, کہ نہیں رو نہیں نبی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو ایک باغ لگاتا ہے اور باغ میں پھر درخت لگاتا ہے پودے لگاتا ہے اور اس میں پھل آتے اور پھلوں کی مسلسل فصل آتی رہتی ہے, یعنی کہ ایک مرتبہ پھل آ گئے تو ختم باغ تو اسی سے کہتے تو کچھ پھل اس سال کی فصل ہوتی نئی فصل آئی نئی فصل آئی اور کبھی کبھار بہت عجیب جملہ آج کل کے حالات میں کیسے اس کی وضاحت کر کبھی کبھار پہلی فصل کے پھلوں سے وہ پھل بہتر ہوتے ہیں جو بعد کی فصلوں میں پیدا. اللہ میری امت میرے بعد ایسے لوگوں کو پیدا کرنے والا کہ جب عیسیٰ آسمان سے زمین پہ آئیں تو اپنے حواریوں کو دیکھیں جتنے اچھے ان کے حواری ہیں اس سے اچھے میری امت کے وہ کلمہ پڑھنے والے مل جائیں گے جنہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا. جملہ یہ پیغمبر کے زمانے سے بعد والے بھی بہتر ہو سکتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں آج کل کے حالات میں اس قسم کی باتیں اتنا کہنا بھی ذرا مشکل اور بات ختم ہوگی. لیکن اگلے دن جو تفصیل پیغمبر نے بتایا تو بہرحال ایک پیغام دے رہے تھے پیغمبر عام پیغام موتا کے شہیدوں کے حوالے سے نہیں عام پیغام جو بہت اہم پیغام. اور اس کے بعد پیغمبر رو اور روتے روتے پیغمبر اسلام سیدھے چلے اسما بنت عمیس کے حجرے مسجد النبوی کے قریب ہی محلہ بنی ہاشم اور اس میں سب کے گھر جعفر طیار کی بیوی اسما جو اب دیوا ہو چکی پیغمبر اسلام اسما کے گھر میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا کہ اے اسما اپنے تینوں بچوں کو لے کے آئے. تین بیٹے تھے عبداللہ محمد اور عام کہ جعفر طیار کے بیٹوں کے نام عبداللہ عام اور محمد ان میں عبداللہ کا نام تو آپ کو مش معلوم یہ عبداللہ ابن جعفر طیار وہی تو بعد میں پھر مولا ایک کائنات انہی سے اپنی بڑی بیٹی زینب الکبرا کی شادی کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسما ایک مرتبہ بعد میں میرے مولا کے نکاح میں آتی تو عبداللہ بھی میرے مولا کی گود میں پروان چڑھے. البتہ خاندان اہل بیت کے طریقے کے مطابق کہ بچوں کے لیے بھی نظام الگ ہوتا ہے لڑکی الگ جگہ اور لڑکی الگ جگہ, اور باقی جو دو ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور محمد تو بعد میں خود عبداللہ کے بیٹوں کے نام دی. یہ دونوں بھائی ہیں جن سے زینب کبرا کی چھوٹی بہن ام کلثوم کی شادی ہوئی, پہلے ایک سے پھر ان کا انتقال ہوا تو دوسرے بھائی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا
ام کلثوم دو مرتبہ بیوہ ہو چکی کربلا کے واقعے سے پہلے. پیغمبر آتے ہیں اس گھر, عبداللہ آن اور محمد, انہیں ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے اطراف کو بٹھایا, عبداللہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ وہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہے جن کے بارے میں رسول کا ایک اور جملہ ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ کہا تھا, بہت ہی مشہور جملہ, خلق الناس من شجرت شتا, خلقت و جعفر من شجرت واحد من اشجار شتا. انسان, تمام انسان الگ الگ درختوں سے پیدا کیے گئے, لیکن میں اور جعفر طیار ایک ہی درخت سے پیدا کیے گئے. اور یہ بھی کہا تھا کہ صورت اور سیرت مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ میرا یہ بھائی جعفر طیار. اور آج پیغمبر یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ جو اپنے باپ کی تصویر, اس لیے صورت اور سیرت میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ, اور عبداللہ کے چھوٹا بھائی محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ محمد میرے چچا ابو طالب کی تصویر صورت و سیرت میں ابو طالب سے مشابہ, یعنی وہ محمد کے دادا ہوں جعفر طیار کے والد. ہاتھ کھول رہے اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں, اب اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسماء بنت عمیس خاندان اہل بیت سے بہت قربت رکھتی, سمجھ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے میرے شوہر اور ان بچوں کے باپ کے بارے میں کوئی خبر آئی. پیغمبر اسلام جملہ, اسماء کی ذہانت ایک عورت کی اس تیزی سبا سے حیران ہو گئے. باسما تو نے بالکل ٹھیک کہا, تیرا شوہر کیا کرے تیار دنیا سے رخصت ہو, اور یہ بچے یتیم ہو گئے, اور یہ کیسے پیغمبر ان بچوں کو لے کے اپنے گھر سے نکلے. عبداللہ خود کہتے تین دن تک رسول نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھا, اور کیونکہ رسول ہر دن الگ الگ بیوی کے گھر میں جاتے تو ہمیں اپنی تمام ازواج کے گھر کی سیر کرائی, تسلی دیتے رہے, دلاسا دیتے رہے. تین دن رسول جیسا پارے رسالت کا مصروف انسان اور ان یتیم کو اپنے گھر میں رکھ رہا, یتیم پرورش, یتیم نوازی, یتیم کے دل کا خیال. اسی دوران زید ابن حارثہ کے گھر بھی اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارا باپ مارا گیا. زید کی بیٹی چیخ سے رونے لگی, پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, رونے لگے. سعد ابن عبادہ نے کہا, اللہ کے رسول آپ جیسا شخص عمر کے اعتبار سے بھی ایسا رو رہے؟ کہا کہ ہاں, جب محبوب دنیا سے جاتا تو محبت کرنے والے کا دل ضرور روتا, مطلب ایک اصول بن گیا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی اس کی شہادت پہ وہ ضرور روئے گا. اب مسئلہ کسی کو رلانے کا نہیں, اور مسئلہ رشتہ محبت کا. پیغمبر رو رہے. روایت یہ کہ اسماء کو خود پیغام دے گیا, زید حارثہ کے گھر میں یہ پیغام خود بخود پہنچ گیا کیونکہ مدینے میں اتنے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر پیغمبر اپنے حجرے سے پھر اپنی بیٹی کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ فاطمہ سفیدہ بچھا چکی اور بار بار کہہ رہی ہیں, واہ اما واہ اما, ہائے میرا چچا, ہائے میرا چچا. اگرچہ جعفر طیار ہندوستانی رشتوں کے اعتبار سے جناب سیدہ کے جیڈ بھی, لیکن اصل رشتہ تو وہی ہے کہ پیغمبر کے بھائی ہونے کی بنا پر یہ چچا کہتی ہے جناب سیدہ, ہائے میرا چچا. پیغمبر نے یہ لالا اور فریاد سنا اور پھر تصدیق کی کہ اما علی جعفر فلیکل باقیا, اگر مرنے والا جعفر طیار جیسا ہے تو رونے والیوں کو اس پہ رونا ہی چاہیے. اور یہ طے کے کہا, فاطمہ بیٹی تم ماتم بے شک کرو, لیکن میں ابھی ابھی جعفر طیار کے گھر سے آ رہا ہوں, تمہارے چچا کے گھر ان کی اولادیں اور ان کی بیوہ غم سے سب نڈھال, کسی کو کھانے پینے کا ہوش نہیں. بیٹی اپنے گھر سے کھانا تیار کرو اور گھر سے کھانا لے جا کر مرنے والے کے گھر میں مرنے والے کے گھر والوں کو یہ کھانا پہنچاؤ. اور تین دن تک کی دستور پیغمبر نے جعفر طیار کی شہادت سے قائم کیا. جنگ موتا کئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی اولین سنتیں قرار پائی, اور جیسا کہ میں نے کہا رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے, فاطمہ نے وہ اما کہا, اور میرا مولا جن کے حقیقی بڑے بھائی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے خاموش ہوئے. تین دن تک کھانا سیدہ کے گھر سے اسماء کے گھر جاتا رہا, اور قیامت کا سب یقین مسئلہ بن گیا کہ مرنے والے کے گھر میں مرنے والے کے انتظام سے کھانا مکروہ اگر وہ وصیت نہیں کر کے گیا, اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر مستحق کہ تین دن تک کھانا بھجوائیں. تین دن کے بعد پیغمبر اسلام نے بھائی کو بلوایا, یہ عبداللہ کہہ رہے ہم تینوں بھائیوں کی حجامت بنوائی, ہمیں کپڑے پہنائے, نہلا دھلا کے تیار کر کے ہمیں ہمارے گھر چھوڑ گئے, اور اکثر ہمارے گھر آیا کرتے, ہماری قبر گیری کرتے. ایک دن جب وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی محمد سے کھیل رہا ہوں, اور کیا کھیل رہا ہوں, تجارت جیسے جانور خریدے اور بیچے جا رہے, بزنس. پیغمبر نے دیکھا, ہاتھ اٹھا کے کہا, سرور دیکھا, یہ عبداللہ تجارت میں اتنی برکت دے کہ ان کا ہاتھ کبھی خالی نہ ہونے پائے. عبداللہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے جو برکت مجھے ملنے لگی تو نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ حرت کے اتنے مالدار انسان بنے کہ شام کی حکومت کو کبھی قرضہ لینا پڑتا تھا تو عبداللہ سے آ کے قرضہ لیا جاتا تھا. ایک حکومت اور ایک فرد واحد پیغمبر یہ دعا دے کے گئے کھیل کھیل میں جب خدا بندہ اس کا ہاتھ کبھی خالی نہ رہنے پائے. لیکن اسما بنت عمیر اکثر ہم سے نڈھال رہا کرتی شوہر اور جعفر تیار جیسا شوہر تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اسما کے گھر جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اسما تمہارا غم اور تمہارا عالم اپنی جگہ لیکن یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میرے بھائی جعفر تیار جو دونوں بازو ان کے قلم ہو گئے تو پروردگار نے زمرد یاقوت سرخ کے جو پر عطا کیے جن کی مدد سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جعفر تیار کے دو لقب بن گئے ان کو تیار بھی کہنے لگے پرواز کرنے والا اور ان کو ذل جناحین بھی کہنے لگے. جنا مانے پر جناحین مانے دو پر ذل جناحین مانے دو پر والا اور یہ لقب بھی رسول نے دیا کیونکہ ایک مرتبہ عبداللہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ ادھر یبنا سل جنا ہے اے دو پر والوں کے بیٹے میرے پاس آؤ. خود پیغمبر کا عطا کردہ یہ لقب ہے اور اس واقعے کے ساتھ ایک مختصر سی روایت جنگ موسیٰ کی نہیں جنگ موسیٰ کے کئی سالوں کے بعد یعنی ہم اندازہ لگا کہ 70 سال کے بعد یا 65 سال کے بعد کی روایت مگر جنگ موسیٰ اختتام کو پہنچی. جنگ موسیٰ کے اختتام کے ساتھ اب صرف اتنی بات آپ کو ذہن میں رکھنا کہ لشکر اسلام کی حالت میں واپس آیا 2 سال کے بعد بلکہ 2.5 سال کے بعد پیغمبر نے اس کا بدلہ لینا چاہا اور وہ تقریب شاید اگلے سال بھی نہ ہو سکے اس کے اگلے سال کیونکہ 11 ہجری کے واقعات علی القاعدہ ابھی 2 سال اور ہم کو لگیں گے سیرت رسول مکمل کرتے. لیکن بس یہ آخری جملے جائیں گے بھوتا تو یہ تو پیغمبر نے غم منایا جعفر تیار کی فضیلت بتائی مگر مسلمان بدر و عہد و خندق و خیبر کے بعد جب یہ منظر دیکھا لشکر اسلام کا برداشت نہ کر سکے اور جتنا بدترین استقبال موتا سے آنے والوں کا ہوا تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی. لوگوں نے پتھر پھینکے کنکر لوگوں نے ان کے چہرے پہ مٹی اڑائی ان کے گھر والوں نے ان کے لیے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ کھٹکھٹا رہے اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے گھر کا دروازہ کھولنے کے تیار نہیں. اتنا زیادہ ان لوگوں کی توہین اور لوگوں نے ان کو تانے دیے تو جنگ موتا میں شریک کئی افراد 6-6 مہینے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے وہ چھپا کے گھر میں بیٹھے رہے. وہ بعد میں پھر پیغمبر نے تسلی دی عام سپاہیوں کے بارے میں یہ جملہ تھا کہ اتنی جنگوں میں یہ شریف ہو چکے ایک جنگ میں واپس آ گئے تو کوئی بات نہیں یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے انشاءاللہ بعد میں اس کوتاہی کا اجالا کر دیں گے. عام سپاہیوں کے بارے میں پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور موتا کی لڑائی ختم ہوئی. اب اس کے بعد غزوہ ذات القلاصد وہ اہم واقعہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے پیش آیا. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی اگر اللہ نے توفیق دی اور اگر میں کراچی میں رہا آئندہ سال جس کے آثار ذرا مشکل تو یقیناً تقریر نمبر 130 غزوہ ذات القلاصد اور فتح مکہ یہ دو اہم موضوع بنیں گے آئندہ سال کی تقاریر کے لیے. اس سال کی تقاریر آج مکمل ہو تقریر نمبر 115 سے میں نے شروع کیا تھا موضوع تقریر نمبر 129 تک پہنچایا. اس سال کی 15 تقریریں جس کا خلاصہ ہوگا خیبر سے موتا تک مسلمانوں کی اتنی بڑی فتح سے مسلمانوں کی ایسی شکست پر اور سمیٹی جملے سے یہ کہہ کہ خیبر میں علی تھے تو مسلمانوں کا عروج دیکھا موتا میں علی نہ تھے تو مسلمانوں کی شکست دیکھی اور ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ اسلام علی کے بغیر کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا. یہ 15 تقاریر کا خلاصہ آیا تو بس اگر کہ آج وقت نہیں رہا میں جو پریشان تھا کہ کس طرح 1 گھنٹہ کروں یہ آپ تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ ہو چکے اور ابھی 10:30 کا وقت مکمل ہونے کے بنا پر مجھے تقریر آگے نہیں بڑھانا چاہیے کیوں چند جملے مسائل کے لیے لیکن کیا کیا جائے بعض مخلص نوجوانوں اور بعض محبت کرنے والے بزرگوں کا انتہائی اصرار کہ انہوں نے جو نیکی کا ایک کام شروع کیا اس کو عوام تک کسی نہ کسی صورت میں پہنچایا جائے تو دو چھوٹے چھوٹے مسئلے چند منٹ کی زحمت 3 ہفتے تک آپ آرام سے 2 منگل آئندہ جو 2 منگل آئیں گے اس میں تو یہ درد نہیں ہوگا اور پھر اگر شام ہو گیا تو شاید 3 منگل کو کارا گر ہی کہیں اور میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں ورنہ ماہ رمضان اس کے بعد سے تو مسلسل انشاءاللہ آپ کو رحمت دی جائے گی. دو ہفتے یعنی آج 10 شعبان سے 30 شعبان 20 دن تک کم از کم میری طرف سے زحمت نہیں ہے کہ دو مسئلے سن لیں. یہ کچھ ہمارے نوجوان اور کچھ ہمارے بزرگ انہوں نے موت مرنے والے سے متعلقہ کچھ نیکی کے کام انجام دیے. آج کی تو تقریر بھی پورا یومدان بن کہ موت کا کیا مسئلہ, مرنے والے کے گھر کھانا بھجوانا, پرسا دینا, آنسو بہانا, ان سب کی اجازت. اب اس کے بعد دو آخری چیزیں, نماز جنازہ. یہ مرنے والے کی ایک بڑی خدمت ہے جو ہم انجام دیتے ہیں اور اپنے لیے بھی ایک بہت بڑی نیکی کرتے ہیں. مگر نماز جنازہ کا ایک بنیادی مسئلہ وہ یہ کہ نماز جنازہ کی صفوں خاموش کھڑا رہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل بیکار آ گئے. نماز جنازہ سننے والی نماز نہیں ہے, پڑھنے والی نماز. پیش نماز یہ جو آدمی بھی نماز جنازہ پڑھا رہا وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا, اور فقہی اعتبار سے ایک آدمی بھی جنازے کی نماز پڑھ لے تو باقی لوگوں پہ کوئی چیز واجب نہیں رہتی. لیکن سنت موقعہ تو رہے گی سب لوگوں کے لیے جماعت میں شرکت, تو خالی سنت کافی نہیں بلکہ آپ کو خود پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. اسے آپ مغرب اور عشاء کی نماز نہ سمجھے کہ پیش نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں سننا. تو جنازے کی نماز میں ہر شخص اگر اپنے لیے ثواب لینا چاہتا اور مرنے والے کے اجر کو بڑھانا چاہتا اٹینڈنس کے اعتبار سے, مرنے والے کو اطلاع ملے کہ تمہارے جنازے میں 50 آدمی آئے تو کب یہ اطلاع ملے گی جن 50 نے نماز پڑھی. اور جو بالکل چپچاپ وہاں پہ کھڑے اور ایک عجیب منظر بناتے جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ ہو جاتے, اور جہاں چپ ہونا چاہیے غیبت تہمت جھوٹ وہاں پہ زبانیں حرکت میں آ جاتی, تو ان لوگوں کی حاضری حاضری نہیں مانی جائے. خاموش نہیں کھڑے رہ سکتے نماز جنازہ, لیکن حرام نہیں کیونکہ ایک آدمی بھی جنازہ پڑھ دے تو کافی. لیکن آپ کھائے, آپ نے وقت نکالا, آپ سپنے کھڑے ہوئے, اتنا ساری اتنی ساری آپ نے محنت کی, چار جملے اگر آپ پڑھ دیں تو آپ کی نماز جنازہ کے شروعہ میں شامل ہو جائے. اور صرف اتنا مسئلہ نہیں, اگر کبھی ایسا کہ پوری ایک سب جنازے میں خاموش رہی تو ان کی تو نماز بھی نہیں, لیکن ان کی وجہ سے ان کے پیچھے والوں کی نماز بھی فرق پڑ سکتا. اس لیے کہ جماعت میں جب آگے کی سب غلط ہو جائے تو پیش نماز سے سلسلہ ٹوٹ جاتا, اور جماعت کا کم از کم یہ ہو کہ پیش نماز سے سلسلہ ملنا چاہیے نماز جنازہ کی پچھلی صفوں پہ جاری ہو. تو یہ کاؤنٹنگ یہ ہوگی کہ جنازے سے آپ کتنا دور ہو گئے. اگر آپ جنازے سے اچھے خاصے دور ہیں تو آپ کیسے نماز جنازہ کے انسائٹل ہیں جب آپ کسی کنیکشن کے ذریعے ملے ہو. بس اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں بتا رہا, ایک بات. دوسری بات, ہمارے بعض نوجوانوں کو زیادہ مسئلہ معلوم ہو گئے, ذرا تو زیادہ ہی مسئلے معلوم ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ کہ وہ بہت ساری عبادتوں میں خود سے کمی کر لیتے ہیں. تمہیں یہ نماز ہم مغرب کی پڑھ رہے ہیں, یہ اذان چھوڑو, اقامت چھوڑو, کنو چھوٹا کرو, رکو چھوٹا کرو, سجدہ چھوٹا کرو, تو تم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب واجبات نہیں ہیں مستحب, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مستحب کی توہین حرام. لیکن اگر مستحب کی عظمت کو مان کر مستحب انجام نہ دے تو کوئی حرج نہیں. وہ بہت زیادہ کمی کر دیتے ہیں مستحبات کے اندر. نماز جنازہ میں بہتر یہ کہ ہر آدمی مکمل نماز یاد کرے تو بہت مناسب ہے, تو شرط نماز بھی نماز جنازہ میں کوشش کی جائے کہ ایسی نماز پڑھی جائے کہ تمام مستحقین کے فتووں کے مطابق. اس لیے کہ ایک فتوا آتا ہے جس کو آغا حقی نے بھی مانا, امام خمینی نے بھی مانا, آغا قائدانی کا بھی یہی نظریہ ہے, آغا میلانی کا, آغا شہرودی کا, آغا حقیق, وہ یہ کہ نماز جنازہ ایک آدمی نے اگر پڑھ دی تو پورے معاشرے پر سے گناہ ختم. لیکن اگر جس آدمی نے نماز جنازہ پڑھی ہمارے مستحق کے فتوے سے وہ نماز جنازہ غلط ہے, اس کے مستحق کے فتوے سے صحیح ہے, ہمارے مستحق کے فتوے سے غلط ہے. تو ہم پر واجب رہے گا کہ ہم خود جا کے نماز پڑھیں. یہ کافی نہیں ہے کہ میری میت میں کسی نے نماز پڑھ دی, یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ نماز ہمارے مستحق بھی اس نماز کو صحیح قرار دے رہا ہے. تو فرق یہ کہ ایک مستحق یہ کرے کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی, نماز پڑھنے والا بغیر وضو سے پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو مستحق نے اجازت دی, تو ان لوگوں پر واجب رہے گا دوبارہ نماز پڑھنا جن کا مستحق وضو کی بات کہتا. یہ خیر وضو کی بات تو کوئی نہیں کہتا, لیکن دعا میں تو یہ ہے کہ کچھ مستحقین کہتے ہیں کہ شرط دعا نہیں چلے چلے گی, پوری دعا پڑھنا. اب اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھ مختصر دعا پڑھ اور اس کے مستحق سے اس نے بالکل صحیح کام کیا مگر ہمارے مشترک کے اعتبار سے اگر غلط کام کیا تو ہمیں دوبارہ جا کے نماز جنازہ پڑھنا، ورنہ یہ مانا جائے گا کہ جنازہ بغیر نماز کے دفن ہو گیا اور ہم چپچاپ کھڑے رہے. لیکن بہت اہم یہ مسئلہ ان شاء اللہ ماہ رمضان آغاز الفائدانی کے خصوصی مسئلے جماعت کے بارے میں جو ہے ایک نماز ہمارے مستحب کے مطابق ہو اس کی تفصیل آئی. اور آخری مسئلہ آج کا وہ یہ کہ کفن دینے کے بعد کچھ چیزیں ایسی اسلام نے مستحب قرار دی کہ مرنے والے کی بات کی منزلیں اس سے آسان ہو جاتی ہیں. کفن کی ایک بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور یہاں تک اہمیت ہے کہ صاحب ہے کہ کوشش سے کرو کہ کفن اچھے سے اچھا ہو، قیمتی سے قیمتی ہو. اور مراجع نے لکھ دیا کہ ساتھ میں امام کا کفن 2500 دینار کا کفن تھا، اس لیے کہ اسلام میں مستحب کہ عام زندگی کے کپڑے چاہے سادے، لیکن کفن جو ہے وہ انتہائی قیمتی کپڑے کا ہونا چاہیے. لیکن ہو رہی سفید لٹھے، لٹھے کی بہت ساری قسمیں، اور کیا ہی بہتر کہ ایسے کپڑے میں کفن دیا جائے جس میں کبھی کوئی حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے یا کم از کم نماز پڑھی. چنانچہ کبھی نماز کے وقت اس کفن کے لپیٹ کے نماز پڑھی جائے تو کفن کا سلا پڑ جاتا. کفن اس کوڑے لٹھے میں بھی دیا جا سکتا ہے جو ابھی آپ دکان سے کٹوا کے لائے، لیکن زیادہ ثواب کہ کفن اس کپڑے میں ہو جو یا احرام میں استعمال ہوا یا کم از کم نماز میں استعمال ہوا. کیونکہ اسلام خالص سرمایہ داروں کا مذہب نہیں. کوئی کہے کہ اللہ نے ہمیں قابل ہی کبھی نہ کیا کہ حج کے لیے جاتے احرام کیسے، تو اللہ نے آپ کو نماز کے قابل تو کیا ہے نا. اب نماز پڑھ لیجیے کفن کے اندر اور اس کفن کو محفوظ رکھ لیجیے، اس کا ثواب عام کفن سے زیادہ. یہ بھی ایک مسئلہ. تیسری بات اس میں یہ کہ قبر کی منزلیں آسان کرنے، اور قبر نہیں بلکہ قیامت کے دن. تو یہ جو پہلا مسئلہ ہے کہ کفن اچھا ہونا چاہیے، تو کیوں اچھا ہونا چاہیے؟ آگے علماء نے جملہ لکھا کہ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن مردے اپنے کفن پہ فخر کیا کریں گے. وہ آفیشل ڈریس ہوگا، آپ شادی کی پارٹی میں اور عقیدے کی پارٹی میں اور برتھ ڈے پارٹی میں اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور رش کریں. یہ کون سی پارٹیاں؟ اصل پارٹی تو قیامت کے دن ہونے والی، جہاں آدم سے لے کے نوح سے لے کے خاتم تک انبیاء ائمہ اولیاء مراجی اور نیک مومنین کے سامنے ہوں، وہاں آپ کا لباس صحیح ہونا چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ کفن اچھا، اور پھر اس لیے کہا گیا کہ کچھ چیزیں کفن کے ساتھ اگر رکھ دی جائے تو اگلے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ جو تذکرہ، نمبر ایک شہادت نامہ. اگر آپ 40 مومنوں سے اپنے حق میں گواہی لے سکیں تو بہت ہی اچھا. وہ تحریری گواہی لے کے اپنی کفن میں رکھیں، بلکہ پہلا مسئلہ سن لیجیے، تحریری گواہی خود کفن پر لیجیے، کفن پہ لکھا جائے. نمبر دو عقائد کا اقرار، اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھ کے یہ اقرار کرتا ہے یہ شخص فلا ابن فلا کہ اللہ ایک ہے، رسول ہے، قیامت ہے، 12 اماموں کا اقرار، یہ اقرار نامہ ہونا چاہیے. شہادت نامہ جس سے عام مومنین سے گواہی لینا کہ وہ یہ گواہی دیتے ہیں جو اس پہ لکھا ہے اس کو پڑھ لیں کہ کیا گواہی دے رہے ہیں. آغا کوئی کہتے تھے کہ اگر آپ خیر کی گواہی دیں تو خیر کا مطلب ہے محبت اہل بیت. لیکن آغا الفائدانی کہتے ہیں کہ بے نمازی اگر ہے تو اس میں خیر کی گواہی دینا اشکال، احتیاط واجب کی بنا پر. لیکن بھارت گواہی نمبر دو اپنے عقائد کا اعتراض کفن پہ لکھی. چھٹے امام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے کفن پہ اس سب کچھ لکھا تھا، یہ سنت بنا. نمبر تین دعائے جوشن صغیر اور دعائے جوشن کبیر، یہ دو دعائیں خاصی اہمیت رکھتی ہیں. اس لیے کہ اس کے فوراً بعد مشتحدین ایک جملہ لکھتے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، بہت کم فقہی روایتیں امام کے حوالے سے آتی ہیں لیکن یہ روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ اوسان مجھے وصیت کی میرے بابا نے، بابا کون علی، کہ میرے کفن پر جوشن کبیر کی دعا کو لکھ دے. میرا بابا مجھ سے وصیت کر کے جا رہا، علی امام معصوم اور جوشن کبیر لکھوا رہے ہیں اپنے کفن پر، تو خاص تاکید آئی. اور پھر کہا ہے کہ اگر کافور سے لکھیں تو کیا کہنا، لیکن اگر کافور نہ ملے تو جس طرح بھی لکھیں. شہادت نامہ جس میں 40 مومنین کے دستخط ہیں، 40 نہ ملے آپ کو تو جتنے مل جائیں. پھر اقرار نامہ اپنے عقائد کا، جوشن کبیر، جوشن صغیر، جس کے بارے میں روایت باتیں پڑھا ہے کہ جوشن صغیر و کبیر نازل کر دو. جب غزوے بہت ہونے لگے تو جبرائیل نے گنایا کہا کہ اللہ کہہ رہا کہ اے رسول آپ میدان میں جانتے ہیں جاتے ہیں زیرہ بختر پہن کر, اس کی ضرورت نہیں, یہ دو دعائیں اپنے گلے میں رکھا لیجیے, اللہ آپ کو ہر دشمن سے محفوظ کرے گا. اس میں فقط دنیا کی پریشانیاں نہیں ہے, صبر اور قیامت کی پریشانیاں بھی شامل. اب یہ دوسری بات کہ کسی کے آماد ہی ایسے جوشن قبیر اور صغیر قبر میں جاتے ہی اڑ جائے اور صاف ہو جائے ایک الگ مسئلہ, لیکن عام طور پہ یہ چیز پار آتی ہے. یہ دو چیزیں اور, اور پھر آخری دو چیزیں جن کی تاکید ہے وہ ہے حدیث سلسلۃ الذہب, جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے علماء کوئی جملہ پڑھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث, یہ حدیث کے الفاظ سے نہیں, حدیث کے راویوں کو اگر کسی پاگل پر بھی پڑھ دے تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے. شفا ہے جنہوں سلسلۃ الذہب, حدیث سلسلۃ الذہب کون سی جس میں سارے اماموں کے نام آتے ہیں. شہر نیشا, یہ بھی کفن پہ لکھنا کفن پہ, شہر نیشا پور میں جب قافلہ پہنچا تو امام کا تو لوگوں نے کہا مولا آپ نے جب کی کوئی حدیث, تو امام نے حدیث نقل کی. حدیث کے برابر اہمیت ہے اس حدیث کی راویوں, فرماتے میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا چھٹے ایمان سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا پانچویں ایمان سے سنا, انہوں نے اپنے بابا چوتھے ایمان سے سنا, انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا, انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا, انہوں نے رسول خدا سے سنا, انہوں نے جبرائیل سے سنا. اور جبرائیل کہتے ہیں کہ سمیت اللہ عز و جل یقول, میں نے پروردگار کو جو کہتے ہوئے سنا, یہ سب لکھنا ہے کفن پر. اور اس کے بعد آخری جملہ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امین من عذابی, تو لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اس پوری حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذہب کفن سے. صرف حدیث نہیں, اس سے پہلے یہ سارے راویوں کے نام بھی لکھ لیں, اور اگر آپ سے وہ راوی بھی مل جائے جو آٹھویں امام سے پہلے تھے, یعنی جنہوں نے کہا کہ ہم نے آٹھویں امام سے سنا, تو کیا کہنا. اب یہ لکھنے کے بعد آغاز کاظم قضا قضا حرمت الوسطی میں کہتے ہیں تو کیا ہی بہتر کہ اس حدیث کے بعد ایسی ہی ایک اور حدیث ہے جس کا نام بھی سلسلۃ الذہب, اسے بھی کفن پہ لکھا جائے. اور آغاز عقیل نے بھی تعریف کی, امام خمینی نے بھی تعریف کی, تمام مراجع نے کہا یہ حدیث لکھی ہے اس کے ساتھ ایک اور حدیث وہ بھی لکھ لیجیے کفن پر, چھ چیزیں ہو جائیں گی. اور وہ دوسری حدیث بھی سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے, یعنی سونے کی زنجیر, جس کے راویوں کا سلسلہ ایسا ہے جیسے سونے کی زنجیر. اور یہ دوسری حدیث جب آپ مشہد مقدس جاتے ہیں تو آپ کے امام سے سرانے یہ دوسری حدیث لکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر, وہ بھی سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے. وہ کیا حدیث بالکل نہیں الفاظ کہ آٹھویں امام فرماتے کہ میں نے اپنے بابا ساتویں امام سے سنا, انہوں نے اپنے بابا چھٹے امام سے سنا, انہوں نے اپنے بابا پانچویں امام سے سنا, انہوں نے اپنے بابا چوتھے امام سے سنا, انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا, انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا, انہوں نے رسول خدا سے سنا, رسول نے جبرائیل سے سنا. اب یہ دو تین راوی اور بڑھ گئے, پہلی حدیث میں جبرائیل نے اللہ سے سنا لیکن ابھی نہیں, اس حدیث کے اندر تین راوی اور, جبرائیل نے میکائیل سے سنا, میکائیل نے اسرافیل سے سنا, اسرافیل نے لوح و قلم سے سنا. لوح و قلم بھی ایک راوی بنے اور لوح و قلم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا, پروردگار فرما رہا ہے.